رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي لف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن دله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. وفي موضع آخر، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضان ببكر وأنمر وأن علي وأن عثمان ذي الكرم. مولا يصلي وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک وسلم کے مقدس اور پاکیزہ عنوان کے ساتھ اسی ایک تسلسل کے سلسلے میں ہم دوبارہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کے مقصد کو جاننے کے لیے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دیے ہوئے وہ دستور و سلیقہ و ضابطہ و طریقہ جو ہماری بے آہنگ اور ہمارے منتشر خیال اور ہماری بے ضابطگی کو توازن دینے کے لیے اور ہماری بے ڈھنگی زندگی کو صراط مستقیم اور سلیقے اور اخلاق سے استوار کرنے کے لیے درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم وہ بنیادی ہدایات اور بنیادی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر جمع ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو ہم سنیں اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے اور ان ایمانی نور اور ان سلیقے ان پاکیزہ ان اخلاقی باتوں سے ان نور والی باتوں سے اپنی زندگی کے ظلمت اور اندھیروں کو ہم ختم کر سکیں اور ان اخلاق ان کردار کو سنوارنے کی جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے بحیثیت مسلمان کے ہمیں پابند کیا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا اس پابندی کو قبول کرتے ہوئے ان تمام گفتگو تقاریر اور ان تمام باتوں کو ہمیں اپنی عملی زندگی کے اندر مجھے اور آپ کو جگہ دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یعنی نظام بمانہ دستور، نظام بمانہ قانون، نظام بمانہ ضابطہ اور نظام بمانہ وہ ہدایات اور وہ تعلیم جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی اور انسان کی نظام حیات میں اپنی زندگی میں اپنے ظاہر میں اور اپنے باطن میں جن چیزوں کے ضروری مشورے اسے چاہیے ہوتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کو اپنے اخلاق کو اپنے کردار کو درست کر سکے اسی کو درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. یعنی ہم انسان ہیں لیکن ہم میں انسانیت کب آئے گی؟ ہم مومن ہیں, ہمیں اخلاق و کردار کب آئیں گے؟ تو انسان میں انسانیت تو کو لانا اور مومن میں ایمان کو لانا اور مسلم کے اندر اسلام کو لانا, اسی تمام سلیقے دستور اور قانون کو نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے. ہم اپنا ذہن لے کر اس درس میں حاضر ہوتے ہیں کہ ہم کچھ سیکھیں گے اور اپنی زندگی کے بنیادی مقصد کو سیکھیں گے, جو بحیثیت ایک انسان اور پھر ایک مومن کے ہمارے لازم اور ضروری ہے, اس کو ہم سیکھیں گے. سیکھنے کے بعد ہم اس علم کو اور ان مبارک موتیوں کو اور اس مبارک نور کو اپنی زندگی میں جگا دیں گے, ورنہ اگر عمل نہ ہو تو پھر سننا سنانے کا جو کمال ہے وہ حاصل نہیں. جب تک علم کو عمل کے ساتھ قید نہ کیا جائے اور تعلیم کو کردار کے ساتھ پابند نہ کی جائے تو انسان اس سے کمال حاصل نہیں کر سکتا, نہ اس تعلیم کی اس اہمیت کو جانتا. لیکن آپ حضرات کا یہاں پر جمع ہونا اور براہ راست ویب سائٹ پر ہماری بہنوں اور ہمارے بھائیوں کا جمع ہونا, یہ خود اس بات کی طرف مشیر ہے کہ طبیعت ہماری اللہ کی توفیق سے اللہ نے بیدار کی ہے کہ ہم آئیں اور اپنے ہنگامہ زندگی سے وقت نکال کر شرعی قوانین کو اور اپنی زندگی کے مقصد کو جانیں, کہ جس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو. کیونکہ دین اسلام, میرے بزرگوں, دوستوں, بچوں, یہ وہ مبارک دین ہے کہ جو صرف نہ دنیا کی بات کرتا ہے نہ صرف آخرت کی بات کرتا ہے, بلکہ دنیا کے حسن و کمال کی بھی بات کرتا ہے اور آخرت کے حسن و کمال کی بھی بات کرتا ہے. یعنی انسان کا تعلق دنیا سے بھی اور آخرت سے بھی ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں اور آخرت کی فکر پر لگ جائیں, نہیں. نہ یہ کہتا ہے کہ آپ دنیا میں غرق ہو جائیں اور آخرت کی فکر کو چھوڑ دیں, نہیں. کیونکہ ان دونوں سے آپ کا سامنا ہونا ہے اور ہو رہا ہے, تو پھر ان دونوں سے جب آپ کا سامنا ہو رہا ہے تو آپ کا چلن, آپ کا طریقہ, آپ کے عادات, آپ کی سوچ, آپ کی فکر, آپ کی پریکٹیکل لائف, آپ کے رشتوں کے ساتھ, ان تمام حقوق کے ساتھ اس کی ادائیگی کیسے ہونی چاہیے تاکہ جو دنیا کا حسن ہے اس کو مکمل طور پر حاصل کیا جائے اور وہ کام کیا جائے اللہ کے لیے, تو پھر اس حسن کا کمال پھر آخرت میں بصورت انعام اور اجر کے بھی حاصل ہو. یہ ضابطہ فکر جو ہماری فکروں کو بالغ کرتا ہے اور ہم تک انسانیت اور گرد و نواح کے جو لوگ ہیں ان کے حقوق کے جذبوں کو ہم تک لاتا ہے, حفظ مراتب, ان کے درجات کی اہمیت, اور پھر بڑھ کر ایثار و تواضع, اور ان کے لیے ہمیں ایک عملی قربانی کا جذبہ دیتا ہے, وہ دین اسلام ہے. اور انسان اسی کو کہتے ہیں, انسان مدنی و تباہ ہے, یعنی مل جل کر رہنا چاہتا ہے. کسی تنہا زندگی انسان نہیں گزار سکتا, انسان ایک معاشرے میں ہوتا ہے, ایک خاندان میں ہوتا ہے, ایک گھر میں ہوتا ہے. اگر وہ گھر سے کٹ جائے, معاشرے سے کٹ جائے, تو وہ انسان نہیں, پھر ایک درندہ ہو جاتا ہے, اور وہ دنیا کے حسن کو اور اس کے اندر موجود جو ذائقہ اور جو اس کے اندر موجود جو اس کی بنیادی حاجات طلب ہے اس کا وہ سامان نہیں کر پاتا. تو جب انسان مدنی و تباہ ہے, مل جل کر رہتا ہے, تو پھر انسان اس ایک انسان کے بارے میں, اسلام پھر اس ایک انسان کے بارے میں, اور جن جن سے یہ جڑ گیا ان تمام کے حقوق, ان کے مرتبے, ان کے مقام, ان کی ادائیگی کے بارے میں اسلام ذکر کرتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے اور حقیقت ہے کہ اسلام نظام حیات ہے, اسلام نظام فطرت ہے. نظام حیات سے مراد کہ ایک زندگی کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک زندگی کے لیے کن بنیادی قوانین کا ہونا ضروری ہے, ایک زندگی کے لیے جس طرح ایک بھوکے کے لیے کیا چیز ہے, ایک پیاسے کے لیے کیا چیز ہے, تو ایک زندگی کے لیے, زندہ رہنے کے لیے, اپنی فکر میں, اپنے رشتوں میں زندہ, اپنے دوستوں کے لیے زندہ, اپنے گھر والوں کے لیے زندہ, اپنے رب کے لیے زندہ, اپنے لیے زندہ, یہ زندگی کا جو شوق ہے, اس شوق کو اور اس کو برتنے کا دستور اور تکمیل جو ذکر کرتا ہے وہ دین اسلام ہے. دین اسلام کہیے, شریعت مصطفیٰ کہیے, نظام مصطفیٰ کہیے, یہ تمام ایک مترادف لفظ ہے, یعنی وہ قانون, وہ ضابطہ جو ہماری زندگی کے, ہمارے چال و چلن, جس طرح ایک باپ اپنے بچے کی تربیت کر کے اس کو ایک بام عروج تک پہنچاتا ہے اور دنیا کے اصل رشتے ناتوں سے اسے واقف کرتا ہے, پھر ان کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہونا چاہیے, اس کو اپنی صحبت سے ظاہر کرتا ہے, اس بچے کا خیال کرتا ہے. بس قدرت کے ہاتھ میں ہم اس بچے سے بھی زیادہ کمزور ہیں, اور قدرت ہمارے لیے اس باپ سے زیادہ شفیق ہے کہ جو ہمارے لیے تمام طریقے اور سلیقے کو سکھاتا ہے. اسی کو میرے دوست بزرگوں نظام مصطفیٰ کہتے ہیں. آئیے ہم سننے کے لیے چل رہے ہیں بہت اہم موضوع کو جو ہماری زندگی کی سب سے پہلی بنیاد ہے. اور ویسے انسان کے اور فطرت اور ضمیر رکھنے کی فطرت کے سب سے پہلے خاصیات کا یہ خاصہ ہے, اور اصول فطرت کے تمام اصولوں کی یہ پہلی اصل ہے, اور وہ ہے طہارت. طہارت پاکیزگی. اس لفظ کو تو ہمیں خاص معنی میں لیتے ہیں لیکن یہ اتنا وسیع لفظ ہے کہ اتنا جامع لفظ نہ کوئی اور زبان میں آیا, اور نہ کسی زبان میں اگر آتا بھی تو وہ اس کے تمام مفاہیم کو گھیرتا اور اس کے تمام تقاضوں کو گھیرتا. لفظ طہارت یا عربی زبان میں آیا تو اس ایک لفظ کے اندر اس کے کتنے کمالات, اس کی کتنی جہتیں, اس کے کتنے رخ, اس کے کتنی مفہوم, اس کے اندر کتنی عمومیت, اس کے اندر کتنی وسعت ہے, اس کا احاطہ قرآن مجید نے کر کے بتایا. اور عربی زبان کا تمام زبانوں میں اعلیٰ ہونا اور اس ایک لفظ کا اتنا مکمل ہونا یہ ہماری فطرت کا تقاضا تھا. آئیے اس چیز کو ہم سمجھنے کے لیے آگے چلتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اگر ہم دیکھیں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال, یعنی کئی طریقوں سے اس کو پڑھا گیا. قرآن کریم کے اندر یہ مختلف معنی کے ساتھ, یعنی مختلف کلمات اور آراب اعراب زبر زیر کی تبدیلی کے ساتھ ہمیں یہ قرآن میں ملتا ہے. اور قرآن کریم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے لفظ طہارت کا یہ لفظ جو ہے یہ تقریباً 13 سے قریب قریب جگہوں پر قرآن کریم نے اس کو ذکر کیا ہے. اور طہارت جس طرح کے میں نے عرض کیا اس کو ابھی ہم آگے جا کر کھولیں گے, لیکن اب جو اپنے ذہن میں ہم اس کو صرف ایک پاکیزگی کے معنی میں لے رہے ہیں, ایک صفائی ستھرائی کے معنی میں لے رہے ہیں, بالکل درست ہے, لیکن اس صفائی ستھرائی کا دائرہ کہاں تک ہماری زندگی میں جاتا ہے. اور مجھے اور آپ کو میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ اس بنیادی اسٹیپ پر اگر ہم عمل کر گئے تو ہماری زندگی میں بہت بڑا انقلاب آ جائے گا, ہمارے ماحول میں بہت بڑا انقلاب آ جائے گا کہ اگر ہم طہارت کے مفہوم کو سمجھیں اور سمجھ کر پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں ہم لائیں. اور جو قرآن و سنت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس بات کا ہمیں پابند کرتی ہے ہم ویسا بنائیں, تو ہمارے صرف چہروں کی نحوست ہی دور نہیں ہوگی بلکہ دل کی تنگی کو بھی اللہ دور. دیکھیں طہارت اور نفاست کا یہ شرعی فلسفہ, میں اس پر پہلے ایک فلسفہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, یعنی اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. ہم جس موضوع کو گفتگو میں لانا چاہ رہے ہیں قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو ذکر کیا, اور قرآن وہ ہے کہ جو طہارت کے معنی, نفاست کے معنی, نظافت کے معنی, پاکیزگی کے معنی, ستھرائی کے معنی کی اہمیت, اس کا دائرہ, اس کا ہدف کہ کہاں بولا جائے گا, کس چیز کی ستھرائی, کس چیز کی طہارت, کس چیز کی نظافت, کس چیز کی پاکیزگی, کس چیز کی صفائی, یہ بھی قرآن بتاتا ہے. اور پھر اس پر اس انسان کو ابھارتا بھی ہے اور ایک مسلسل اس پر اس کو جذبہ اور اس کو اپریشیٹ کرتا ہے اور اس کو ترغیب دیتا کہ اس طرف آئے, جیسے سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, کہ بے شک اللہ رب العالمین محبوب رکھتا ہے ان کو جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ جو پاک رہنے والے ہوتے ہیں. یعنی فرمایا کہ اللہ محبت کرتا ہے کہ جو اس کی جانب رجوع کرتے ہیں, توابین, اللہ ان سے محبت کرتا ہے. اور ہماری زندگی کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں, اس لیے مجھے اور آپ کو زندگی ملی ہے, اس لیے ہم مومن ہیں, اس لیے ہم انسان ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین, اللہ وہ ہے جو محبت رکھتا ہے اس بندے سے جو اس کی جانب رجوع کرتا ہے, جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے, پلٹ کر اس کی طرف آنا چاہتا ہے. ویحب المتطہرین, اور اللہ اسے پسند کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس سے محبت رکھتا ہے جو صاف رہتا ہے, پاک رہتا ہے اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے ان سے کہ جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں اور پاک صاف رہتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ پاکی کا کتنا بڑا ایک امتیاز ہے اور ایک مقام ہے کہ اللہ کے قریب ہونے کا پہلا درجہ ہی پاکی ہے. اور اللہ رب العالمین یہاں بیان کر رہا, اب ہماری اور زندگی میں کہاں کہاں یہ تشنگی ہے، بس اس خلا کو ہم نے پورا کرنا ہے، اس اندھیروں کو ان باتوں سے ہم نے روشنی کی طرف لانا ہے. ہمارے بول چال میں فرق آ جائے گا، ہماری سوچ میں فرق آ جائے گا، ہمارے برتاؤ میں فرق آ جائے گا، ہمارے اپنے آپ پر فرق آ جائے گا. لیکن تھوڑا مشقت والا کام. ظاہر سی بات ہے ایک بندے کو تندرست ہونے کے لیے کئی غذا چھوڑنی پڑتی ہے، کچھ ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، کچھ مشقت کرنی پڑتی ہے، اور اس مشقت کے بعد ہی اس کا وہ مرض دور ہوتا ہے. اس کا جسم پہلی طرح نہیں ہوتا، وہ توانا ہو جاتا ہے. کچھ للچائی بھی چیزیں، غذا جو اس کی صحت کے لیے بظاہر مضر ہے، وہ اس کو چھوڑنی پڑتی ہے. اس کے بعد ہی اس کا بدن صحت یاب ہوتا ہے، اور پھر ایکسرسائز اور مشق کی مشقت کو برداشت کرتے ہوئے. لوگ کہتے ہیں جی وزن آپ کریں، آپ وزن کم کریں واک کر کے. تو واک کرنا کوئی آسان کام ہے؟ جو کرتے ہیں آپ ان سے پوچھئے کہ کتنا مشکل کام ہے. ایک بورنگ کام بھی ہے، بدن کو تھکانے والا کام بھی. پرہیز، یہ آپ پرہیز کیجیے آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو پرہیز کرنا کوئی آسان کام ہے؟ یعنی اصل مقصد کی جانب جانے کے لیے توجہ کیجیے گا. جو میں مضمون کی طرف لے جا رہا ہوں آسان بات کرتے ہوئے، یعنی وہ شخص جو اپنے بدن کی حیات چاہتا ہے، اس سے یہ تھوڑی بہت مشقت اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ بدن اس کا بڑا قیمتی ہے، اس کی زندگی بڑی قیمتی ہے. اس سے پوچھئے کہ آپ اتنی مشقت اٹھا کر ایکسرسائز کر رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بدن کے مقابلے میں یہ کوئی مشقت نہیں ہے. اگر میں یہ نہیں کروں گا تو میرا بدن مجھ سے جائے گا اور میری جان مجھ سے جائے گی، اور یہ مجھ پر بڑی مشقت ہے. تو بس یہی چیز شریعت کی پابندی ہے، نماز کے وقت پر اپنے آپ کو مشقت میں کھڑا کرنا. نفس نہیں چاہتا لیکن آئے، روزے کے لیے دل نہیں چاہتا لیکن آئے، سچ بولنے کے لیے بری صحبت نے ایک مزاج بنا دیا ہے کہ نہیں دل چاہ رہا آئے. ناپاکی، ناپاکی فکر، ناپاکی کو دیکھنا، ناپاکی کو سننا، ناپاکی کے قریب جانا، ناپاکی کو نافذ کرنا. ایسی دوستی، ایسی گیدرنگ ہم نے اپنی جہالت میں ابھی تک سمجھے نہیں تو ہم ادھر چل پڑے. تو اس کو چھوڑ کر آنا ایک مشقت تو ہے، لیکن یہ مشقت وہی جان سکتا ہے جو مرض کو چھوڑ کر صحت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. کسی مریض کے لیے جو اپنی جان اور اپنی زندگی سے محبت کرتا ہو، اسے پرہیز، ایک پرہیز سے بہترین مزہ اس کو کسی چیز میں نہیں آتا. جس بندے کو اپنی زندگی سے محبت ہوتی ہے نا، اس کو پرہیز سے اچھی کوئی چیز نہیں لگتی. اور جس کا اس سے سامنا نہیں لگا، ہم کہتے ہیں جناب یہ تو دیکھو دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اتنی ایکسرسائز کر رہا ہے، کتنا اس کو پسینہ آ رہا ہے، کتنا تھک رہا ہے. لیکن ان سے اندر سے پوچھئے کہ اگر اسے اپنے اصل اور آگے کا مقصد پہ یقین ہو جائے تو یہ پسینہ گرنا بھی اسے راحت دے رہا ہے. ایک بندہ آرام سے لیٹا ہوا ہے نرم اور گداز بستر کے اوپر، اور اس کی کمر بڑی آرام پا رہی ہے، لیکن ایک بندہ میدان میں دوڑ لگا کر ایکسرسائز کر رہا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ نہ کیا تو یہ میرے لیے بربادی کا باعث بنے گا. تو وہ سوئے ہوئے بندے کو اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مزہ اس ایکسرسائز کرنے والے کو آ رہا ہے، اس لیے کہ آگے کے اس مقصد کو وہ تحفظ دے رہا ہے، آگے کے مقصد کو بچانا چاہ رہا ہے. اس لیے چھوٹی موٹی مشقت اس کے لیے تفریح بن جاتی ہے، پریشانی نہیں بنتی. تو اگر میں اور آپ اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں جو اصل محبت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا چاہتے ہیں جو اصل ہمارا معیار اور اصل ہمارے لیے لذت اور قیمتی شے ہے، تو پھر داڑھی رکھنا بھی عیب نہیں رہتا، کوئی مشقت نہیں. پھر نماز کی طرف آنا بھی کوئی مشقت نہیں ہوتی. پھر سچ بولنا بھی کوئی مشقت نہیں ہوتی. پھر اپنے آپ کو قرآن و سنت کا قاری اور قرآن و سنت کا عامل بنانا کوئی مشقت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے ذریعے وہ مقصد مل رہا ہے. تو پھر اس میں وہ لذت آتی ہے جو بے نمازی کو سونے میں نہیں آتی، نمازی کو نماز کے اندر آتی ہے. تو یہ زاویہ نظر ہے. پہلے ہم اپنے ذہنی اہداف، اپنے مقصد، اپنے پروگرام کو ترتیب دیں. پہلے ذہن میں ایک اس کا ٹائم ٹیبل بنائیں، ایک ذہن میں ہم ورک کریں، اس کی ایک ورک شیٹ بنائیں، اور دیکھیں کہ ہمارے نزدیک اہم کیا چیز ہے. لوگ کہتے ہیں جی بیماری ہو گئی، بیماری ہو گئی، بیماری ہو گئی، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو ان دوائیوں پر رکھتا ہے اور پرہیز کی طرف نہیں جاتا. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اس کے قریب والا بندہ زندگی کے ہر پھل سے، موسم کے ہر پھل سے، ہر ایکٹیویٹی سے وہ استفادہ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک جانور بن کر ایک جگہ پر منجمد ہو کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. وہ زبان سے اس کی زندگی صرف دوائیوں کے مانند ہوتی، یعنی جو جبری، یعنی سست کاہل، کیونکہ اسلام کو سست اور کاہل پسند نہیں ہے. یہ آگے چل کر ہم بات کریں گے آئندہ درس قرآن کے اندر. اس لیے حضور نے دعا کی کہ یا اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں سستی سے اور کاہلی سے. سستی کاہلی یہ مومن کا شعار نہیں ہوتا. اسی طرح میرے دوست، اب آئیے پاکیزگی کی طرف، یعنی اس بات کی طرف ہم آئیں کہ ہم نے اپنی ہماری زندگی کو درست کرنا ہے کہ کوئی اسی سے خدا ملتا ہے، اسی سے دل کے پردے ہٹتے ہیں اور روحانیت کا نزول ہوتا ہے، اور وہ ہے طہارت. کیونکہ قرآن کریم نے واضح کر دیا ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. وہ کسی سمجھانے والے نے بھی کہا نا کہ لاٹھی اگر سر پر ماری جائے تو کیا کیا جاتا ہے، کہنے لگا جی ہاتھ آگے بڑھا کر سر کو بچایا جاتا ہے. کہ سر تو ٹوٹ گیا، کہ پھر بھی لذت آ گئی مجھے، کیونکہ سر کا ہاتھ تو ٹوٹ گیا، کہ پھر بھی لذت آ گئی کہ سر تو بچ گیا. یعنی آپ دیکھیں کسی کے سر پر اگر کوئی خدا نہ کرے لاٹھی مارے اور وہ سر کو بچانے کے لیے ہاتھ آگے کرے، ہاتھ تو ٹوٹ گیا، تکلیف اس کو ہوئی، لیکن اس بات سے بہت لذت ہو گئی کہ میں بچ گیا اور میرا سر محفوظ رہا. تو لہذا اہم چیز کے لیے اگر چھوٹی قربانی ہو تو وہ قربانی نہیں ہوتی، وہی اس بڑے کی بقا کا ذریعہ بنتا ہے. مانا کہ یہ مثال یہاں نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن میرے ایک مثال آپ کے سامنے کہ کسی طریقے سے ہم کسی جہت میں جا کر اس مسئلے کو ہم سمجھیں. تو قرآن کریم نے میرے دوست بزرگ کو اس بات کو ذکر کیا، آئیے اس طرف، کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ محبت رکھتا ہے ان کو جو رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، جو اس کی طرف آنا چاہتے ہیں، رب ان سے محبت کرتا ہے. رب ان سے محبت رکھتا ہے جو صاف رہتے ہیں. یہ جو جملہ ہے نا صاف رہنے کا، یہ اتنا جامع لفظ ہے. اب آگے چلیے، پہلے میں اس پر تھوڑی سی صفائی کا ایک دستور ہمارے گرد و نواح کے اندر ہے. یعنی میں نے عرض کیا کہ انسان کی فطرت کا پہلا خاصہ صفائی ہے. اب میں اس کو ڈیٹیل میں کھولنا نہیں چاہتا کیونکہ عام مجلس ہے، کوئی پروفیسر اور ڈاکٹروں کے درمیان ہوتی تو پھر ہم اس مفہوم کو کھولتے، لیکن میں اس سطح پر لے کر اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ ملی جلی محفل ہے، اہل علم بھی موجود ہیں، عام دوست بھی موجود ہیں، بچے بھی موجود ہیں، تو پھر میں موضوع کو اتنا گرا نہیں کرتا، پھیلاتا نہیں، ایک ہی طرف رکھتا ہوں، اور آج کے درس میں اس بات کو ہم سمجھیں اور اپنے عمل کے لیے. دیکھیے ہماری فطرت کا، ہمارے فطرت کا کہ جو خاصات ہیں ہمارے، ان خاصات میں ایک چیز جو ہے وہ صفائی اور ستھرائی ہے. اس لیے کہ اسلام نظام حیات ہے، فطرت کے عین مطابق کلام کرتا ہے، اس سب سے زیادہ زور پھر وہ فطرت کے سب سے پہلے اصول طہارت پر دیتا ہے، صفائی پر دیتا ہے، نفاست پر دیتا ہے. اس کے لفظ کی میں وضاحت کروں گا لیکن پہلے فلسفہ سمجھیا، اور مسلسل اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اللہ صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس کی ایک پوری تفصیل آتی چلی جاتی ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کو لیا جاتا ہے. مثلا قانون کے طور پر بھی آپ دیکھیں تو اللہ نے نظام دنیا کا بھی مادی ایسا بنایا جو صفائی کے اوپر ہے. ہوا تیز چلتی ہے، گرد کو اٹھا کے صاف کر دیتی ہے، گلیاں صاف ہو جاتی ہیں، محلے صاف ہو جاتے ہیں، بارش کا نزول بڑی تیزی کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ گندگیوں کو بہا دیتا ہے. ہماری آنکھوں کے ان پلکوں کے سلسلے کو اگر آپ دیکھیں، جس کو ڈاکٹر بھی ذکر کرتے ہیں، ایک وائپر کی طرح ایک دفعہ نیچے آ کر اوپر جاتا ہے، وہ اس کو صفائی کر دیتا ہے. جانوروں کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک قطرے سے لے کر، یعنی ہمارے اس بلیک ہول سے لے کر ان آخری سرحد کے جاندار تک آپ دیکھیں، تو صفائی اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر اس کی زندگی نہیں. ہماری آنکھیں بند ہو کر کھلتی ہیں، یہ ایک صفائی کا نظام. دنیا ہمارے اندر کی کئی چیزیں ہیں، خوراک، میدہ سب سے بڑا صفائی کا فنکشن، اس کے پیچھے لیور ہے وہ ایک صفائی کا سلسلہ مکمل کرتا ہے، ہماری کڈنی گردے ہیں تو وہ ایک صفائی کا سلسلہ مکمل کرتا ہے، ہمارا ہارٹ ہے جو بلڈ کی ایک صفائی کا سلسلہ کرتا ہے. تو اگر آپ مادی دنیا کو بھی آپ دیکھیں تو صفائی جو ہے، میں تو ابھی روحانی اور علمی طرف گیا نہیں، میں صرف ایک مادی چیزوں کو بیان کر رہا ہوں. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی ایسا گوشہ نہیں جو صفائی سے خالی ہو، جہاں صفائی رکھی وہ گیا اور جہاں صفائی رہی وہ قائم رہا. اس لیے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ محبت رکھتا ہے پاکی اور صفائی کو اختیار کرنے والے. ہر وہ سسٹم، آپ کی مشینری کو دیکھیے، اگر آپ اس کی مینٹیننس نہیں کریں گے، صفائی نہیں کریں گے، وہ بلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. یا جیسی جیسی وہ گندی ہوتی چلی گئی، آپ نے اس کو صاف نہیں کیا، اسی طرح اس کی پروڈکٹ کم ہوتی چلی جائے گی، اس کی صلاحیت کم ہوتی چلی، اس کی کیپیسٹی کم ہوتی چلی جائے گی، اس کی طاقت کم ہوتی چلی جائے گی. آپ اپنی گاڑی کے اندر آئل ڈالتے ہیں، وقت سے پہلے اس کو تبدیل کرتے ہیں، انجن بھی مضبوط رہتا ہے، گاڑی خرابیوں سے بھی بچی رہتی ہے. لیکن جہاں پر آپ نے آئل پہ کام کو چھوڑا اور وہ باریک ہو گیا، کاربن لینا شروع کیا، وہاں سے پلگ بھی خراب ہوئے، یہاں سے یہ چیز، یعنی پورا فنکشن تباہ ہوا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ پورا ایک نظام میں ایک چیز پر آپ انگلی، میں نے کتنی عام چیزوں کو ڈسکس کیا آپ کے سامنے، یعنی عام چیزیں جسے روزمرہ ہمارا تعلق ہوتا ہے، ہم نے ڈسکس کیا. اس پر حدیثیں آگے پڑھوں گا، اس لیے میں اس موضوع پر عام باتیں کر رہا ہوں اور قرآن کا مفہوم بتاؤں گا. میں نے گاڑی کی مثال دی آپ کو، چیزوں کی مثال دی. اس میں آپ خود اس بات پر ذرا توجہ کیجئے کہ ایک چیز بھی اگر صفائی سے رکھے گی وہ چیز تباہ ہو جائے گی، وہ برباد ہو جائے گی، وہ ختم ہو جائے گی.
بلکہ قرآن تو یہاں تک ذکر کرتا ہے، جانوروں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو صفائی کا سلسلہ، وہ کسی نے کہا نا کہ جناب کتا بھی بیٹھتا ہے تو دم سے جگہ کو صاف کرتا ہے. ایک محاورہ بھی مشہور ہے کہ بھائی صفائی اچھی چیز ہے، ایک تو محاورہ بھی مشہور ہے کہ جناب، اور یہ حقیقت بھی ہے، کتا بھی کہیں بیٹھتا ہے تو وہ دم سے چیزوں اپنی زمین کو صاف کرتا ہے اور بیٹھتا ہے، تمہیں یہ بھی نہیں آتا. تو اب آپ بتائیے کہ کس جاندار کے اندر صفائی کے شعور کہاں پر نہیں، اور یہ جس کمال پر پہنچتا ہے وہ انسان کے پاس ہے، اور انسانیت کے اصل کمال کو پھر قرآن کریم بیان کرتا ہے، اور یہی وہ کمال ہے جو رب تک پہنچاتا ہے، اور وہ پاکیزگی ہے. پاکیزگی کے ایک درجے ہیں اور اس کے ایک سلسلے، مثلا آپ غور کیجئے یہاں پر پاکیزگی کا معنی میں تھوڑا سے کھولتا ہوں اور اس کو واضح کرتا ہوں. جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، بظاہر تو یہ حدیث سے موقوف لگتی ہے، یعنی اس کو تابعی حضرت سعید بن مسیب بیان کر رہے ہیں، لیکن خود یہ حدیث آگے راوی کے ساتھ، اسی قول کے ساتھ اس راوی نے آگے ذکر کیا، تو یہ موقوف اور مرفوع دونوں ہیں. مرفوع سے مراد کے جو سند رسول اللہ تک پہنچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مراد اس کی یہ ہے، بلکہ اس کو مقتوع کہیں گے کیونکہ تابعی آگے بیان کر رہا ہے. یعنی حدیث کی بیان کے حوالے سے تین قسمیں بن جاتی ہیں، اگر حضور تک ڈائریکٹ راوی پہنچ جائے صحابی کہے کہ حضور نے ایسا کیا تھا تو اس کو ہم حدیث مرفوع کہتے ہیں، اور تابعی یہ کہے کہ میں نے صحابی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو حدیث موقوف کہتے ہیں. اور ایک تابعی جو صحابی کا شاگرد ہے وہ کسی مسئلے کو بیان کرے تو اس کو حدیث مقتوع کہتے ہیں. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کی سب سے برگزیدہ شخصیت تھی، اہل علم کے بہت بڑے سردار تھے. ان کے دادا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، اور یہ پھر خود تابعی ہیں. سعید بن مسیب مدینہ منورہ کے خطیب رہے، شیخ الحدیث رہے، آپ تابعی ہیں. آپ نے اس روایت کو بیان کیا جو آگے چل کر مشکات میں بھی اگر آپ دیکھیں، ترمیزی میں دیکھیں تو یہ مرفوع بنتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان صفائی کے حوالے سے، حضرت سعید بن مسیب نے جو الفاظ بیان کیے یہی حضور نے بیان فرمایا. کہتے ہیں ان اللہ طیب، پہلے اس کا ترجمہ سنی، ان اللہ طیب یحب الطیب، کیونکہ یہ عام جلسہ نہیں ہے اس لیے درس کے حوالے سے ٹھہر ٹھہر کے ہم گفتگو کرتے ہیں تاکہ ایک ایک بات ہمارے لیے سمجھنے کے لیے واضح ہو جائے. تو آپ فرماتے ہیں، یعنی حدیث مرفوع بھی بنتی، ان اللہ طیب یحب الطیبہ، ان اللہ طیب یحب الطیبہ، اللہ پاک ہے پاکیزگی پسند کرتا ہے. نظیف یحب النظافہ، ظاہر اور باطن میں اللہ سترا ہے، ایسے ہی سترا ستری پسند کرتا ہے. ابھی کریم یحب الکرامہ، کریم ہے کرم کو پسند کرتا ہے. جواد یحب الجودہ، سخی ہے، رب کو سخی تو نہیں کہا جا سکتا لیکن جواد ہے، جواد سخی کو بھی کہتے ہیں قریب معنی میں، تو جواد ہے، سخاوت فرماتا ہے اور سخاوت کرنے والے کو پسند کرتا ہے. فتتفو اراہ ای قال افنیتکم، تو لہذا تم صاف رہو، صاف کرو. یہ حضرت سعید بن مسیب نے کہا صاف کرو. تو راوی آگے چل کر اس بات کو بیان کرتا ہے، یہی جملہ حضور نے فرمایا تھا کہ فتتفو، صاف کرو. کیا بات، کس چیز کو صاف کرو؟ تو راوی یہ کہتا ہے کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کو سنا کہ افنیتکم، اپنے گھر کے صحنوں کو، اپنے گرد و نواح کو صاف رکھو. یہ حدیث پاک. اب اس کا تھوڑا سا ایک معنی سن لیجئے ترجمہ، پھر ہم دوبارہ لوٹ کر اس طرف آتے ہیں. دیکھیے، وہ صفائی اور وہ پاکی جو ظاہر پر ہو، ظاہر کی جو صفائی صرف ہو، یعنی ظاہر ہم نے نہا لیا، دھو لیا، کپڑے صاف پہن لیے، اس کو کہتے ہیں طہارت. یہ الگ بات ہے کہ طہارت قرآن کے اندر دونوں معنوں پر آتا ہے، جسم کی صفائی کے لیے بھی اور قلب کی صفائی کے لیے، بدن کی صفائی کے لیے، جسم کی صفائی کے لیے بھی، قلب کی صفائی کے لیے بھی، ظاہر کی صفائی کے لیے، باطن کی صفائی کے لیے بھی. لیکن اس کے ایک آہستہ آہستہ معنی، کیونکہ طلبہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ بنیادی سٹیپ، آگے چل کر اس کے معنی کی معنویت کو ہم علمی انداز میں مزید کھولیں گے وقت رہا، لیکن یہاں پر سمجھانے کے لیے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس کو کھولیں سمجھے، تاکہ صفائی کا مکمل کانسیپٹ علمی انداز میں، لغوی انداز میں، اس کے معنی کے اعتبار سے ہم مکمل سمجھیں. تین لفظ کہے جاتے ہیں صفائی کے حوالے سے، ذرا غور کیجیے گا. ایک لفظ ہوتا ہے طہارت، ایک ہوتا ہے طیب، ایک ہوتا ہے نظافہ. یہ عموماً زیادہ عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتے ہیں. یہ ایک کے بڑھ کر ایک کی خاصیت کو بیان کرتے ہیں، یعنی اگر تینوں ایک ہی معنی کو بیان کر رہے ہوتے تو پھر ایک ہی لفظ کافی ہے، لیکن ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے تین لفظ آ رہے ہیں. تو یہ کہیں مترادف تو ہیں، یعنی ایک جیسے معنی کو تو بیان کر رہے ہیں، لکھنے میں مختلف ہے تینوں، جیسے طیب، طہارت اور نظیف، نظافت، یہ لکھنے میں مختلف ہے، اس کو آپ لکھیں گے مختلف انداز میں لکھیں گے. لیکن معنی اس کا ایک بنے گا پاکیزگی. لیکن ہیں یہ تین, کیونکہ مترادف اس کو کہتے ہیں کہ لفظ جو ہے الفاظ وہ لفظ وہ کلمہ جو ہے ہو مختلف لیکن معنی ایک دے. اب دیکھیں طہارت نظافت طیب یہ ہے تین مختلف الگ الگ لفظ. اگر آپ طہارت کو جس انداز میں لکھیں گے ویسا نظافت کو نہیں لکھیں گے, وہاں طا پہلے یا نام نون پہلے. آپ جیسے طیب کو لکھیں گے ایسے نظافت کو نہیں لکھیں گے, اس کے لکھنے کا انداز ہی الگ ہے پڑھنے کا. اب یہ لکھے اور بولے جانے میں تینوں الگ ہے لیکن معنی ایک ہی دے رہے ہیں, ستھرائی صفائی, تو اس کو مترادف کہتے ہیں. ایک بار لیکن اگر یہ تینوں الگ الگ بھی ہیں اور معنی ایک دے رہے ہیں ایسا نہیں, تینوں لفظ جب الگ ہوئے ہیں تو ان میں ایک نہ ایک میں دوسرے کے معنی میں ترقی ضرور ہوگی, آگے کا پہلو اس میں ضرور ہوگا, اس لیے یہ تینوں الگ الگ ہو رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مدرسہ ہی سمجھیے, بہترین درس نظامی بھی آپ کو آ جائے گی اس میں. میں اس لیے آرام آرام سے آپ کو سمجھا رہا ہوں اور آپ اس کو دیکھتے ہوئے چلیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا اور حضرت سعید بن مسیب کی اس روایت سے کہ اللہ طیب ہے طیب کو پسند کرتا ہے, اور اللہ رب العالمین جل وعلا طیب ہے طیب کو پسند کرتا ہے, اللہ نظیف ہے نظافت کو پسند کرتا ہے. تو یہاں پر تین محدثین معنی ذکر کرتے ہیں, نظافت کا, طیب کا اور طہارت کا. طہارت کہتے ہیں ایسی پاکی کو جو ظاہر پر ہو, جیسے بدن پاک. ہم مسجد کے اندر آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, ہمارے بدن صاف ہیں, جسم صاف ہے, سب کچھ صاف ہے, لیکن نیت اللہ کے لیے نہیں ہے. تو یہ طہارت تو ضرور ہے کہ طہارت پائی گئی, وہ پاکیزگی نہیں آئی جو ساتھ میں اس کے اظہار کے لیے اس کا ہونا ضروری تھا. تو طہارت کہتے ہیں ایسی پاکیزگی کو کہ جو ظاہر جس کا پاک, جیسے بدن پاک. اور طیب کہتے ہیں ایسی پاکی, ایسی پاکی کو جس جو صرف باطنی پاکی پر بولا جاتا ہے. اور نظافت ایسا مجموعہ لفظ ہے جو ظاہر اور باطن دونوں پاکیزگی پر بولا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے لیے جو لفظ بولا گیا وہ ایک نظافت کا ہے, یعنی اللہ ظاہر اور باطن, ایک سمجھانے کے لیے ظاہر اور باطن میں پاک ہے, یعنی جو وہ فرماتا ہے وہی اس کا ارادہ ہوتا ہے, جو اس کا ارادہ ہوتا ہے وہی وہ فرماتا ہے. تو فرمایا اللہ رب العالمین نظافت والے کو پسند کرتا ہے. طہارت کا معنی ظاہر کا پاک ہونا, طیب کا معنی باطن کا پاک ہونا, اور نظافت کا معنی ہے دونوں کا پاک ہونا, کہ اگر وہ کام کر رہا ہے کوئی کام, اگر اس کا باطن پاک ہے تو پھر وہ کسی کی یاد کے لیے وہ کر رہا ہے تو اس سے اس کی وہ عادت بھی باطنی پاک ہے. اب اس کو آگے ہم تھوڑا سے لیں گے. کریم کا معنی, پھر اس میں حدیث میں ایک جملہ لفظ یہ بھی آگے کہ اللہ کریم ہے, کرم کو پسند کرتا ہے, اور جواد ہے سخاوت کو پسند کرتا ہے. تو علماء نے اس کو ہلکا سے کھولا ہے, فرما کریم اور جواد میں تھوڑا سا فرق ہے. کریم کہتے ہیں ایسے سخی کو, کریم بھی سخی پر بولا جاتا ہے اور جواد بھی سخی پر بولا جاتا ہے, لیکن اس میں باریک سا فرق ہے. ہم اس بات کو تقریر میں نے جو بات ہم نے سمجھنی ہے سب ہم کو پتا ہے کہاں کہاں سے ہم نے اپنا حصہ حاصل کرنا ہے. میں ایسی کوئی علمی یا لغوی تقریر نہیں کر رہا اس میں, نہ کوئی کتاب لکھ رہا ہوں. مراد یہ کہ جو باتیں کر رہا ہوں اس کو ہم سب, ہمارا اندر اپلائی کرتا ہے کہ یہ ہمارے مقصد کے لیے بات ہو رہی ہے, کہاں ہم ڈسٹرب ہے, کہاں ہم نہیں پہنچے, کہاں پہنچنا چاہیے. ان تمام باتوں کے اندر جس طرح چشمہ بہتا ہے ہر بندہ اپنے برتن کے حساب سے بات اٹھا لیتا ہے. تو یہ میں بات کرتا ہوا چل رہا ہوں کہ جو جو باتیں ہمارے اندر نہیں ہیں اس کو ہم حاصل کریں. تو دو تین باتیں تھیں, طہارت ظاہر کی صفائی جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں اندر کے بھولے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو اندر کی صفائی کی بات کرتے ہیں باہر کو چھوڑ دیتے ہیں. نظافت اس صفائی کو کہتے ہیں جو بدن بھی پاک ہو اور فکر بھی پاک ہو, بدن بھی انہی عادت پر لگے جو اللہ نے کہا ہے اور دل بھی انہی عادت پر لگے جس پر اللہ نے کہا. یا یوں سمجھ لیجیے آپ کہ ظاہر صاف ہو تو باطن اخلاص پر ہو, کیونکہ دل کی عادتیں کیا ہیں, اخلاص اللہ کی طرف لگنا, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سچائی کی طرف آنا, امانت کی طرف آنا, توازوں کی طرف آنا, انکساری کی طرف آنا. آپ کہیں گے یہ عادتیں کیسی آئیں گی, میں نے کہا جب ان باتوں کو سنیں گے آپ, کیونکہ دل دو چیزوں سے, دل خود تربیت پاتا ہے, باطن کی تربیت دو چیزوں سے ہوتی, آنکھ سے اور کان سے. قرآن نے اس لیے کہا کہ آنکھ جو دیکھے گی دل اس کو اڈاپٹ کرے گا, کان جو سنے گا دل اس کو اڈاپٹ کرے گا. تو دل کی عادت کیا ہے؟ دل کی عادت یہ ہے کہ اس میں اس کو اخلاص کی عادت پر لگایا جائے کہ اللہ کے لیے ہے, اللہ سے ملاقات ہوگی, اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے. امانت کی طرف, توازو کی طرف, حفظ مراتب کے اندر, اس کا حق مجھ پر ہے میں نے جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ یہ برے اخلاق ہے, اور دل کو اخلاق حسنہ کی طرف لانا کہ میں سچ بولوں, امانت کی طرف لانا، حیا کی طرف، ایسی صحبت اختیار کرنا، ایسے جلسوں میں جانا. کیونکہ بالکل نرسری گفتگو ہو رہی ہے ابتدائی، اس لیے میں اس کو بہت سطحی انداز میں عرض کر رہا ہوں. تو دل کو اس عادت پر لانا، کیونکہ ہمارا مبلغ علم بھی یہ نہیں ہوتا نا، ہماری علمی سطح بھی پھر کبھی کبھار علمی تعلق نہ ہونے کی وجہ سے اتنی نیچے رہ جاتی ہے کہ دل کی عادت کا کیا معنی ہوتا، دل بھی نہیں پتا ہوتا کہ دل کیا. تو اس لیے تھوڑی ڈیٹیل میں کھول رہا ہوں کہ دل کی عادت سے مراد کہ اندر کی طبیعت کو اللہ کی رضا کے لیے کہ وہ ہے اس سے ملاقات کریں گے، اس کا ہونا حق ہے، اس کا دیدار حق ہے، اس کا مشاہدہ ہم پر حق ہے اور وہ ہمارا خالق ہے. اندر اس باتوں کو پکانا، محبت رسول کے جذبے کو اپنے اندر لانا، قرآن کی بالادستی کی باتوں کو سننا، دلائل سے سمجھنا، پھر اس کو اپنے اندر لانا. اس کے مقابلے میں اگر کوئی مخالف خیال آ جائے تو فوراً اس کو جھٹکنا اور اس مخالف خیال کو پنپنے نہ دینا، فوراً اس کے متبادل کچھ کرنا. اگر خیال آ گیا قرآن کے خلاف، معاذ اللہ، اللہ کے خلاف یا اللہ کی یاد کے خلاف، تو فوراً اس کو پنپنے کے لیے وظائف استغفار کے ہوں، لاحول کے ہوں، اپنے بدن کو اس طرف لگانا، وہاں سے اٹھ کر چلے جانا. یعنی جو ایک پریکٹیکل عادت تبدیل، یعنی اس لیے کہا کہ جو غصہ آ رہا ہے کسی کو تو غصہ تو اندر کی کیفیت ہے. آقا کریم نے فرمایا جو غصہ آ رہا کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا تو کھڑا ہو جائے. یعنی صرف مومنٹ چینج ہونے کی وجہ سے بھی طبیعتیں بدل جاتی ہیں. تو یہی چیز اپلائی پھر یہاں پر ہوتی ہے کہ اگر دل اللہ سے غافل ہو رہا ہے اس جگہ کو چھوڑیں، جس چیز کو دیکھ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، جو پڑھ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، جس سے بات کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں. جیسے ہی آپ چھوڑیں گے خیال ہٹے گا اور آپ پھر یادیں لائیں گے. ہم یہ تربیت کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے. یہ بندہ ولی بھی ہو جائے تب بھی اس کے لیے باتیں ضروری ہوتی ہیں، اور جو نیک ہونے کے لیے چلا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے. یعنی اتنا یہ بنیادی سبق ہے کہ جس نے ڈگری لے لی وہ بھی اس باتوں کا محتاج ہوتا ہے، اور جو چلائی ہے اب وہ بھی محتاج ہوتا ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اگر کہیں پر بیٹھے ہیں، خیال کہیں اٹک گیا تو ہم اٹکا کر رکھتے ہیں، اس کو جھڑکتے نہیں، اس کو جھڑکتے نہیں، اس سے نفرت نہیں کرتے. جہاں بیٹھ گئے گندی بات سن رہے ادھر ہی بیٹھے ہی رہتے ہیں، اٹھتے نہیں. یہ پریکٹیکل کریں میں اور آپ، اس کو جھڑکتے نہیں خیال کو، جس بات کو ہم دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہی رہتے ہیں. کوئی غیر شرعی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ یاد آ جائے، ہمت کر کے بس بند کر دیں اس کو. ٹھیک، ایک سیکنڈ کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کی طبیعت کے اندر خیر کے خیال اٹھنا شروع جائیں گے. اس لیے کہ انسان فطرتن گناہگار نہیں، فطرتن نیک ہوتا ہے. گناہ کرنے کے لیے اسے بہت جبر کرنا پڑتا ہے، نیکی کے خیال تو ایسے اس کے اندر تو ابل رہے ہوتے ہیں. اب یہ کہ اس کو پکڑے نہ پکڑے، تو اب ذرا غور کیجئے اس کے آپ. تو طہارت کہتے ہیں ظاہری صفائی کو، توجہ چاہتا ہوں کیوں طہارت اور نفاست ہمارا موضوع ہے. طہارت کہتے ہیں تاکہ لفظ کی وضاحت ایک ہو جائے، آپ کو سمجھ میں آ جائے ہم کیا سمجھنے گئے تھے. طہارت کہتے ہیں ظاہری صفائی کو، طیب یا طیب طیب. باطنی صفائی کو نظافت کہتے ہیں، ظاہر و باطن دونوں کی صفائی، نظافت یعنی جو ظاہر کی چمک ہے. وضو اگر بندہ کر رہا ہے تو دل کے اندر صداقت ہے کہ یہ کس کے لیے کر رہا ہے. ظاہر میں اگر کسی کے آگے جھک رہا ہے اس کی محبت میں، تو چمچا گیری دکھاوا اور توازو میں فرق ہے. چمچا گیری دکھاوا تسن وہ ہوتا ہے کہ جو صرف بات بدن تک رہتی ہے، لیکن وہ بدن کو جھکانے والا جذبہ اگر پیچھے سے آ جائے تو اسی کو محبت کہتے ہیں، اسی کو توازو کہتے ہیں، اسی کو عشق کہتے ہیں، اسی کو ادب کہتے ہیں. اب ادب کا جذبہ بھی اس کو قریب ذرا سمجھیے. ادب کا جذبہ اندر سے ہمارے جاگتا ہے، لیکن اگر میرا دل جاگ رہا ہے، میرے دل میں آپ کی محبت آ گئی اور آپ مجھے اچھے لگے، آپ کے علم کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، آپ کی کسی اچھی بات کی وجہ سے، میں اگر آگے سے رسپانس اپنے بدن سے نہ کروں تو کیا کام، کیا فائدہ؟ یعنی ایسی محبت رہ کر میں کیا کروں؟ یعنی آپ مجھے اچھے لگ رہے ہیں، آپ کی کوئی بات مجھے اچھی لگی ہے، میں نے دل میں اس کو بٹھا لیا، دل میں جذبہ جاگ گیا، یہ قلب کی عادت ہے. یہ سمجھا، اب جو ہوا یہ قلب کی عادت، یہ دل اپنا کام کر رہا ہے، یہ طبیعت، اس کو کہتے ہیں باطن، یہ طبیعت اپنا کام کر رہی ہے. لیکن میں ظاہر سے آپ کو مسکرا کر نہ دیکھوں، یعنی اندر کی جو چیز ہے اس کو میں ریز نہ کروں، شو نہ کروں، مسکراہٹ کی صورت میں، سبحان اللہ کی صورت میں، کیسے ہیں آپ، السلام علیکم، مسکرا کر میں آگے سے کوئی آپ کو حوالہ دوں، تو اگر نہ دوں تو یہ اندر محبت رہی تو کس کام کی. اب میں دوسری طرف آئیے، میں آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں بڑے پاکیزہ جذبوں کو ظاہر کرتے ہوئے، لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی کس کام کا، توجہ ہے. لیکن میں آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں اور اندر ایسے دعائیات، اس کو سمجھیے، گھر ہمارے ایسے نہیں برباد ہوتے، دوستیاں ہماری ایسی نہیں ختم ہوتی، ہم نماز پڑھ کے بھی ایسی فراڈی ایسے نہیں رہ جاتے. یہ چھوٹی یہ بنیادی ٹپس ہیں، جب تک اس کو کلیئر نہیں کریں گے، اس بلاکیج کو ہٹائیں گے نہیں، نہ کلمے کی تاثیر زبان پر آئے گی، نہ مولوی بننے کا فائدہ ہوگا، نہ پگڑی باندھنے کا فائدہ ہوگا، نہ مفتی بننے کا فائدہ ہوگا، نہ بزرگ بننے کا فائدہ ہوگا، نہ داڑھی ٹوپی کا فائدہ ہوگا، جب تک اس کا کنیکشن اندر سے نہیں ہوگا. اور اندر کا کنیکشن جب تک باہر نہیں جائے گا، اور باہر کی چیز جب تک اندر سے رابطہ نہیں رکھے گا. جس طرح میں نے مثالیں آپ کے سامنے دی، کیونکہ خوش ہو جانا یہ اندر کا جذبہ تھا، خوش ہو جانا یہ اندر کا جذبہ تھا. چہرے کے ایکشن جو میں ظاہر کر رہا ہوں، اگر یہ اندر کے جذبے کے ساتھ تھا تو اسی کو اخلاص کہتے ہیں، اسی کو محبت کہتے ہیں، اسی کو اخلاق کہتے ہیں، اسی کو اچھائی کہتے ہیں. اچھائی صرف ظاہر کو نہیں کہتے، بلکہ اس ظاہر کی اچھائی کو اچھائی کہتے ہیں جس کے پیچھے اندر سے پاکیزہ جذبے اس کو اٹھا رہے ہیں. تو میرے دوستو بزرگوں، تو یہ تین طریقے طہارت اور پاکیزگی کے ہمیں نے عرض کیا کہ طہارت ظاہری پاکیزگی، اب سمجھ لیجیے آپ، اور طیب باطنی پاکیزگی. لیکن دونوں اپنی جگہ پر خوبی ہے، لیکن یہ کمال پر کب آئے گی؟ جب نظافت، کہ نظافت وہ ہے کہ اندر بھی بندہ اس خیال کے ساتھ پاک ہو اور ظاہر سے بھی اس خیال کے ساتھ پاک ہو. اس کی بس ایک لفظ کی وضاحت کر کے ہم آگے تھوڑا سا چلے جاتے ہیں اور موضوع کھل جائے گا آگے. سکانے اور دو جملے فرمائے کہ اللہ کریم بھی ہے اور جواد بھی ہے. کریم بھی ہے، کرم کو پسند کرتا ہے، جواد ہے، جواد کو پسند کرتا ہے. جواد سخی کو کہتے ہیں، لیکن کریم بھی سخی کو کہتے ہیں. بڑی پیاری بات ملا علی قاری نے یہاں پر لکھی، فرما دے کہ کریم بھی، اس کو ذرا سمجھیں، ان باتوں کو ہم لغوی تشریحات کو حل کرنے کے لیے نہیں بیان کر رہے ہیں، اپنے اور آپ کے اندر تھوڑی کشادگی گنجائش پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں، تاکہ ان لفظوں کو سن کر، اس کی اہمیت کو جان کر، ہماری طبیعتوں میں بھی تھوڑی لچک آئے اور کچھ گنجائش آئے. ایک جگہ جو ہم ٹھوس ہو گئے ہیں، تھوڑا اس پہلو کو کھولیں، معیار کو کھولیں. جس طرح کرم بھی سخاوت ہے اور جواد بھی سخاوت ہے، لیکن دونوں میں ہلکا سا فرق یہ ہے کہ کریم ایسے سخی کو کہتے ہیں جو غذا کھلاتا ہے. جو غذا والی چیزیں، اب آپ اردو سمجھتے ہیں، جو غذا والی چیزیں مہیا کرے کسی غریب کے لیے، کسی ضرورت مند کے لیے، اس کو کہتے ہیں کریم. اور جو اس کی ضرورت، تو 10 چیزیں ہیں لیکن اس کو روٹی چاہیے، روٹی نہیں چاہیے اس کو، اس کو فلاں چیز چاہیے، لیکن اگلا کہہ رہا ہے میں روٹی کھلاؤں گا تجھے، تو یہ کرم ہے. اور جواد کہتے ہیں جیسی اس کی طلب ہے ویسا دے دیں. تو یہ باریک سا فرق ہوتا ہے اس میں. تو کریم بھی سخی کو کہتے ہیں، جواد بھی سخی کو کہتے ہیں. تو پتا چلا اس حدیث نے موضوع کو کھول دیا کہ صرف غریب کو کھانا کھلانا نیکی نہیں، یا کسی کو غذا مہیا کرنا نیکی نہیں، اس کی ضرورت کی ہر شے مہیا کرنا یہ اس سے اونچا درجہ ہے جس کو جوادیت کہتے ہیں. اس کی ضرورت علم بھی ہو سکتی ہے آپ سے، اس کی ضرورت آپ سے اچھے اخلاق کی رہنمائی بھی ہو سکتی ہے. مادی ضرورت میں اس کو روحانیت کے بری صحبت میں بیٹھ رہا ہے، غلط باتوں کو سوچ رہا ہے، بد مذہبوں کے ساتھ پھر رہا ہے، الگ حرکتوں میں لگ رہا ہے. تو یہ کوئی فرقہ واریت کے مقابلے نہیں، یہ کرم کریم سے اونچی صفت ہوتی جوادیت، کہ اس کی جو ضرورت ہے، جو غیر غذا، غذائیت سے ہٹ کر جو اس کی ضرورت ہے وہ مہیا کرنا. تو یہ فرمایا اللہ طیب ہے، طیب کو پسند کرتا ہے، اللہ طاہر ہے، طہارت کو پسند کرتا ہے، اللہ نظیف ہے، نظافت کو پسند کرتا ہے، اللہ کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے، اور اللہ جواد ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے. یہ اتنی بنیادی حدیث ہے کہ تاریخ انسانیت کے اندر کوئی انسان اتنی باریکی سے اخلاق کو نہیں سمجھ پایا جس باریکی سے مصطفیٰ کریم نے انسانوں کی طبیعت کو سمجھ کر ایک ایک پہلو کو بیان کیا. دیکھیں ایک ایک لفظ کیسے کھولتا ہے. یہ حضور کی سمجھداری ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا عقل ہے، سمجھداری ہے، حساسیت ہے، جو جمعے میں ہم تقریر کر رہے ہیں آج کل اسی موضوع پر، کہ یہ حضور کی سمجھداری کے انسان کی طبیعت جو تہ در تہ ہیں اور اتنی چپکی ہوئی آپس میں کہ اس کو کھولا جائے تو ادھیڑ جائے، لیکن وہ آیا دو ہو کر چپک گئی ہیں یا واقعی میں وہ ایک ہے، اتنی باریکی سے انسان کے جذبات کو اگر کسی نے سمجھا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ نے سمجھا. اس لیے آپ دیکھیں نا، کریم اور جواد کو اس طرح نکال کر الگ کر دینا اور اس کو بیان کر دینا، یہ تو کیفیات ہے نا، یہ تو ایک کیفیات ہے، یعنی کیفیات کی باریکی کو سمجھنا. اس لیے حضور معلم انسانیت ہے اور سرکار سے بڑا کوئی دانا اور ذہین نہیں، آپ سے بڑی بہترین، اس سے جواب الکریم، آپ سے زیادہ انسان کو، انسانیت کو سمجھانے والا روح زمین پر کوئی نہیں. اب میرے دوستو تھوڑا سے آگے ہم چلتے ہیں اور اس بات کو ذکر کرتے ہیں. ابھی تک ہم نے طہارت کے مفہوم کو سمجھا کہ یہ ضروری ہے، لازم ہے، ہر ایک کے لیے لازم ہے. اور طہارت کس کو کہتے ہیں؟ ظاہری صفائی کو، اور نظافت کہتے ہیں باطنی اور ظاہری دونوں صفائی کو. صفائی سے مراد دل کو اللہ کی یاد سے صاف کرنا، اچھی اخلاق سے صاف کرنا، نیکیوں کے کام سے صاف کرنا، اور ظاہر کو پانی سے صاف کرنا، تیمم سے صاف کرنا، غسل سے صاف کرنا، کپڑوں سے جس جوش کے طریقے کار ظاہر کے ہوتے ہیں، یہ دونوں چیزیں. اب آئیے، امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے المفردات میں بڑا پیارا جملہ لکھا، یہی حد جو ہے اس کا حروف مشتقات جو طہارہ کے ضمن میں بڑی پیاری ہو. فرماتے ہیں طہارت کا لفظ قرآن میں جہاں بھی آیا وہ بالعموم دونوں کے لیے آیا. قرآن جہاں طہارت کی بات کرتا ہے کہ ان اللہ یحب المتطہرین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قرآن جہاں پر بھی تطہیر کا لفظ بولے گا، طہارت کے مادہ اشتقاق سے بات کو لائے گا، طہارت بولے گا، تو اس طہارت سے بالعموم قرآن کی مراد ظاہری صفائی بھی ہوگی اور باطنی صفائی بھی ہوگی. ظاہری صفائی کیسے؟ گندگی ہٹ جائے، بدبو ہٹ جائے، خوشبو لگ جائے، نجاست ہٹ جائے، غسل کر لیں، وضو کر لیں، تیمم کر لیں، جیسا حدث لائق ہو گیا، یہ ظاہری صفائی ہے. باطنی صفائی یہ ہے کہ آخرت زندہ رہے، اگلا جو تمہارے سامنے بیٹھا اس کی عزت تمہارے سامنے رہے، اس کا مرتبہ تمہارے سامنے رہے، اس کے حقوق تمہارے سامنے رہے، اس لیے آپ اس کی امانتوں کی حفاظت کرو، اس لیے آپ اس سے پیار سے پیش آؤ، اس لیے تم سچائی کرو، اور یہ سارے باطنی کام اس لیے کرو کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے. تو یہ باطن کی صفائی اور یہ ظاہر کی صفائی جو وضو ہے، غسل ہے. یہ ظاہر کی صفائی کی قدر نہیں جب تک باطن کی صفائی نہ ہو اس اعتبار سے، اور باطنی صفائی کا تعارف کب ہو؟ جب وہ ظاہر پر نہ ہو. تو یہ دونوں چیزیں، اس لیے قرآن مجید نے جہاں پر بھی طہارت اور پاکیزگی حاصل کرو، پاکیزگی حاصل کرو، پاکیزگی حاصل کرو، یہ قرآن نے جہاں پر بھی میرے دوستوں بزرگوں بچوں ذکر کیا، وہاں سے مراد یہ تھا کہ ظاہر کو بھی ایسی بناؤ اور باطن کو بھی پھر ایسے بناؤ جو عادتوں کے ساتھ. جیسے قرآن نے دوسری وحی جب قرآن کی اتری، اب ذرا آئیے موضوع تھوڑا آسان کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں مثالوں کے ساتھ. اس لیے کہ قرآن کریم نے بھی ایک بہت، آپ کہیں گے اتنا زور آپ اس پر کیوں دیتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھا، پہلی بات تو اس لیے زور دے رہا ہوں اسی جگہ پر، ایک ہی جگہ رک 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 کر آدھا پونا گھنٹہ، کیونکہ طہارت ہماری ترقی کی پہلی بنیاد، اللہ سے ملنے کی پہلی بنیاد. پہلا سبق جس کو یاد نہیں رہتا نا، اس کو دوسرا سبق یاد بھی ہو تو بھول جاتا ہے. اور دوسرے سبق کی قدر کب ہے؟ جب پہلے سبق کی ہے. تو جو اللہ کا ہونا چاہتا ہے وہ پہلا سبق طہارت کا سمجھے. قرآن کریم میں کیا ذکر کیا آپ ذرا آپ توجہ کیجئے، اللہ اکبر. قرآن مجید ذکر فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، حبیب کہو ان سے قیامت ایسا دن ہوگا نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی. واضح کر رہا ہے فرما دیکھو ہم نے واضح کر دیا، اب تم اگر اپنی اصلاح نہ کرو تو کیا کر سکتے ہیں؟ فرما بتا دیا تمہیں ہم نے طریقہ، بتا تم ہمارے ہونا چاہ رہے ہو تو اپنی مرضی سے کیوں ہو رہے ہو؟ ہم تمہیں بتائیں گے نا ہمارا کیسے بنو گے، ہم تمہیں سٹیپ بتائیں گے. جیسا باپ ماں بچے کی تربیت کے لیے بتاتی ہے کہ ہر للچائی بھی چیز تیرے لیے ٹھیک تھوڑی ہو سکتی ہے، ہم تجھے بتائیں گے کہ کون سی چیز جو بظاہر تجھے تھوڑی آہنگ اور تھوڑی زنگ شدہ نظر آ رہی ہے لیکن یہی تیری صحت کے لیے ضروری ہے. لیکن بچہ جب شعور پر پہنچتا ہے تو ماں کے پاؤں چومتا ہے کہ ہاں مجھے آگ بھی بڑی للچاتی تھی، کاش میں آگ میں ہاتھ ڈالتا تو مر جاتا. یہ تو ماں کا سکون ہے، یہ تو ماں کی شفقت ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھے آگ سے روکا، چھری سے روکا. لیکن اس وقت مجھے ماں پر بڑا غصہ آ رہا تھا کہ کیوں میرے مطلب کی چیز تک جانے نہیں دے رہی، لیکن ماں اگر نہ روکتی تو آج میں زندہ نہ رہتا. کیوں جب شعور بالغ ہوا تو ماں کا مقام بھی سامنے آیا. ایسا ہی بندہ قدرت کے سامنے اور خدا کے سامنے ایسے ہی عاجز ہے اور ایسی بے عقل ہے جیسے ماں اور باپ کے سامنے بے عقل ہوتا ہے، بلکہ باپ اور ماں اتنے شفیق اور ذہین تربیت میں نہیں جیسے قدرت ہوتی ہے. اور جتنا بچہ ماں باپ کے سامنے کم عقل، نکما اور چھوٹا نہیں، جتنا ہم قدرت کے آگے چھوٹے ہوتے. تو یہ ساری شفقت، یہ پڑے سختیاں ایسی ہے، بچہ بھاگ رہا ہے کچن کی طرف کہ میں چھری لے لوں گا، ماں روکتی اس کو. سب سے زیادہ اس وقت دشمن اس کو اس کی ماں لگتی ہے کہ کیوں میری مراد تک نہیں پہنچنے دے رہی، کیوں مجھے گیس پر ہاتھ لگانے نہیں دے رہی، کیوں مجھے لائٹر نہیں دے رہی، کیوں میں ماچس نہیں جلاؤں. ماں روکتی ہے، ڈانٹتی ہے، اور وہ ماں سے بڑا چڑھتا ہے. دوستوں کو بھی کہتا بس میری ماں بہت سخت ہے، لیکن جب وہ خود شباب عروج پر پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے اور پھر ماں کے پاؤں چومتا ہے کہ ہائے اگر یہ میری زندگی کا حسن ہے تو تیری وہی سختی دراصل میرے لیے نرمی تھی، کیونکہ اس عروج پر پہنچانا تھا، اس نفے کے لیے اتنی سختی تو چلتی تھی. یہی نماز ہے، یہی روزہ ہے، اور یہی مقصد اللہ کی طرف. قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے، طہارت کی طرف ہم کیوں آئے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، ذرا توجہ کرنا. کچھ لوگ گھبرائے کہ لگا آپ اس پر بیان کیا کریں گے، میں نے کہا آپ تشریف لائیں، کیا بیان کریں گے، یہ سب سے پہلا درس ہے. اس کو نہیں سمجھا تو پھر کیا سمجھا؟ داڑیاں رکھ لی طہارت نہیں سمجھے، نمازیں پڑھ رہے ہیں طہارت نہیں سمجھے، کلمہ پڑھ رہے ہیں طہارت نہیں سمجھے، نعرے لگا رہے ہیں طہارت نہیں سمجھے، نعت پڑھ رہے ہیں طہارت نہیں سمجھے، پیر بن گئے طہارت نہیں سمجھے، تو یہ تو ساری چیزیں ستی ہو جائیں گی. سب کے لیے نہیں کہہ رہا، ایسا ایک محاورتن عرض کر رہا ہوں کہ اس کی ضرورت پر کہ اتنا ضروری ہے. قرآن دیکھیں کیا کہتا ہے، توجہ کیجیے آپ. قرآن مجید کہتا ہے میرے دوست بزرگوں، یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ اولاد. بہت بڑی بات کی طرح توجہ کرا. بندہ کسی جگہ بھی سرپرائی کے لیے جیب میں کریڈٹ کارڈ رکھا ہوا ہے، مال رکھا ہوا ہے، چیک رکھا ہوا، وہاں پر بینک ہے کہ نہیں جا رہے ہیں، یہ اکاؤنٹ وہاں پر چلتا کہ نہیں چلتا، کون سی کرنسی جیب میں رکھیں. اسی طریقے سے بندہ اپنی کسی مصیبت جگہ پر سروائیو کرنے کے لیے اپنے سارے ذرائع اور نفع کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے نہ مال وہاں چلے گا نہ اولاد چلے گی. اب کیا کرو، کاروبار کے لیے کہیں جا رہے، تین دن رہنا، علاقہ نیا ہے، ہوٹل کی بکنگ یہاں سے کر رہے ہیں، تعلقات ہے، بچے نے کرا دیا، کسی اور نے کرا دیا، آپ کے تعلقات، جیب میں آپ نے جب ریٹرن ٹکٹ رکھا ہوا ہے، جیب میں پیسہ بھی رکھا ہے، ڈالر بھی رکھے ہیں، کریڈٹ کارڈ بھی رکھا ہے، فلاں بھی رکھا ہے، تمام چیزیں، تاکہ اس لیے مطمئن کے لیے. تو وہاں تو سارے واسطے، نہ مینیجر کام آئے گا، نہ دوست کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ مال چلے گا. تو یہ اللہ کام کیا آئے گا؟ اب اللہ آگے فرما رہا ہے سن، کام کیا آئے گا؟ اللہ ہمارے سخت دلوں کو نرم کرے، کام کیا آئے گا توجہ کریں. قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے. بنون کہا بیٹے، کیونکہ اس کی جرت پر، اس کے سپورٹ پر جس پر بندہ ناچ کرتا ہے. تو قرآن کہتا ہے نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے حضور سلامتی والا دل لے کر آیا. قلب سلیم، اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر، جو قلب، یہی طریقت ہے. صوفیہ ایسے تو زندگی نہیں لگا گئے. فرمایا کامیاب خدا کے قریب وہ ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا، سلامتی والا دل جو لے کر آ گیا وہ کامیاب ہو گیا. اگر کوئی بیٹے پر آسرہ کر کر آیا، کوئی مال پر آسرہ کر کے آیا تو وہ کامیاب نہ ہوا. علماء سے جب پوچھا گیا کہ قلب سلیم کیا ہے، فرمایا قلب سلیم تقریبا 9 چیزیں، یعنی قلب سلیم 10 عادتیں ہیں، 10 عادتیں ہیں. جس دل میں یہ عادت اتر گئی وہ دل قلب سلیم ہو گیا، اور قلب سلیم وہ ہے جو قبر سے اٹھے گا سیدھا جنت میں چلا جائے گا. 10 عادتیں ہیں. فرما پہلی عادت یہ ہے کہ اس کے قلب میں خوف خدا ہو. جس دل میں خوف خدا ہو کہ میں خدا کو جواب کیا دوں گا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں تو پکڑا جاؤں گا، ہائے اس دن تو ہاتھ بھی بولیں گے، زبان بھی بولیں گی استغفر اللہ ربی من کل ذنب، آنکھیں بولیں گی، سب رشتے ناتے رہ جائیں گے. جس کے دل میں خشیت اتر گئی خدا کی، اور آپ دیکھیے نا حسن کی بات چلی، یہی تو فرمایا حضور نے، کسی نے کہا حضور میں زمانے میں عزت چاہتا ہوں، فرمایا خدا سے ڈرنا شروع کر لو گے، عزت کرنا شروع کر دو گے. جو طبیعت، کیونکہ عزت کرنا، یہ عزت بھی ظاہری چیز تو نہیں، تو قلب کی چیز ہے نا. ایسی جس کو ٹوپی ڈرامہ کہیں یا تصنو کہیں، بناوٹ کہیں، یہ تو اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے. عزت تو اندر کا جذبہ ہوتا ہے. تو کسی کے لیے تیرا اندر کا جذبہ جب جاگے گا، جب تیرے دل کے اندر خدا کی خوف کا جذبہ جاگے گا، تو یہ خود اگلے کو اٹریکٹ کرے گا، اس کی روح کو متوجہ کرے گا. یہ وہ نظام ہے جو انویزیبل ہے، جو نظر تجھے نہیں آ رہے ہیں، لیکن اس کا ایک روح کا، تیری سول اور روح کا ایک رابطہ ہے. اس لیے کہ جیسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی روحیں وہاں اٹریکٹ ہوتی ہیں اور اس طرف آ جاتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر نہ مال کام آئے گا، یعنی ہوش اڑا دیے، اس کو کہتے ہیں نا طوطے اڑوا دیے، اور کہہ دیا سنجیدہ بننا ہے تو اور سنیے، کیا تم نے اتنا بستر مستر جمع کیا ہوا، کوئی کام نہیں آئے گا، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. فرمایا یہ کیا اتنا وزن لے کر جائے گا، یہ کچھ کام نہیں آئے گا، واضح کر دیا. فرمایا ہم کو میں بتا رہے ہیں کہ نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ، مگر جو آیا اس حال میں اللہ کے پاس بقلب سلیم، جو قلب سلیم کے ساتھ ہوگا، فرما اس کو مسکراتے ہوئے کہیں گے کہ یہ جنات عدن ہے، جنت لے چلے جاؤ. تو قلب سلیم ایک ایسا تحفہ ہے جو مومن کو جنت میں لے جائے گا. وہ اس کا زیادہ راہ ہے، وہ اس کے بیٹوں سے زیادہ قیمتی ہے، وہ اس کے مال سے زیادہ قیمتی ہے. اور قلب سلیم وہ ہے، یعنی اس قلب سلیم سلامتی والا دل، سلامتی والا دل. میرے بزرگوں، بچوں، میرے بھائیوں، اللہ ہم اس پر عمل کی توفیق دے. ہم یہ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. علماء نے لکھا کہ قلب سلیم وہ دل ہے جس کی 10 عادتیں ہوں. کیا ہو؟ پہلی عادت اللہ سے ڈرتا ہو، دوسری عادت رسول اللہ سے محبت کرتا ہو، تیسری عادت اس کی جو ذکر کی گئی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، خاندان، اولیاء سے محبت کرتا ہو. یہ سنیے یہ قلب سلیم کرتا. لوگ کہتے ہیں عرس کرنے سے کیا ہوتا ہے, تو میں نے کہا آپ کے فتوے لکھنے سے کیا ہوتا ہے, ہم کوئی پاگل ہیں ایسی بات کرتے ہیں, ایسی میلاد کر لیتے ہیں, ایسی عرس کر لیتے ہیں. یہ قلب سلیم کی عادت ہے, جو 10 عادتیں اپنے دل میں لے کر اٹھا وہ کامیاب ہوا. پہلی چیز خوف خدا, دوسری چیز رسول اللہ کی محبت, تیسری چیز صحابہ اہل بیت اولیاء کاملین, اور اسلام کے عظیم وہ لوگ جن سے خدا راضی ہوا ان کی محبت, تین چیزیں. چوتھی چیز دنیا سے دلچسپی کم رکھنا, دنیا سے دلچسپی کم رکھنا, اس خیال کی طرف رہنا کہ آن دا وے ابھی تو سٹاپ آیا نہیں ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے ہم نے راستے میں رک گئے, آگے کا سفر. تو دنیا سے دلچسپی کم رکھنا اور آخرت کی طرف رغبت زیادہ رکھنا, یہ ایک عادت جو دل کو پڑ جائے. فرما بے حیائی کے کاموں اور دیگر گناہوں کے کاموں سے نفرت کرنا, آنکھوں کو بے حیائی سے بچانا, بے شرمی کی باتوں سے. بے حیائی سب جانتے ہیں, غیر محرم کو دیکھنا, گانے بجانوں کو دیکھنا, حرام کاموں کو دیکھنا, بے حیائی بے شرموں کے کاموں کو دیکھنا, کان کو ادھر ہی لگانا. فرما اس سے بچنے کی عادت, اور اچھی بات ہے نا شاہ صاحب, بچیں گے کیسے؟ میں نے کہا برے خیال کے مقابلے میں نیا جو صحیح نیک خیال ہے اس سے مقابلہ کریں. میں اور آپ, گناہ کا خیال آ رہا ہے تو نیکوں کی صحبت میں بیٹھے, اس کی قدر دے کر نیکی کے جذبے کو بڑھا کر پڑھائیں. یہ تو دل ہے آپ کا, عادت لگائیں اس کو آپ. تو میں پہلے کہہ رہا تھا ہم اٹک جاتے ہیں ایک جگہ پر, وہ اٹکن کو چھوڑیں گے, اٹھ کر دوسری محفل پر جائیں گے آپ, بات ٹھیک ہو جائے گی. لوگ کہتے کہنے لگا یار میں تو کھاتا ہی رہتا ہوں اور میں موٹا بہت ہو گیا ہوں, کیا کروں کھاتا ہی رہتا ہوں. تو کسی دانا حکیم نے کہا کہ بس ایک دفعہ تو ہاتھ رک لیا کر. کہ لگا ہاتھ رکتا نہیں, وہ لگا اٹھ کے چلے جایا کر. اس نے کہا حکیم صاحب میں نے تو بڑی دوائیاں کھائیں لیکن جو ہے وہ عمل نہیں ہوا, لیکن آپ نے جو ٹپس بتایا نا کہ بس اس وقت پلیٹ کو چھوڑ کے کھڑے ہو کر ادھر چلے جا, کہا واقعی میں اس کے بعد مجھے اشتہا ہی نہیں ہوئی کہ میں کھاؤں. کہ یہی تو حضور نے فرمایا, ایک جگہ بیٹھے رہنا وہاں سے منتقل ہوئے. غصے کی بات تو سرکار نے کتنی زبردست, غصہ کوئی کنٹرول ہو سکتا ہے؟ اس کو صرف حضور نے بیان کیا. ماہرین نفسیات حیران ہیں کہ اتنی باریکی سے انسان کے جذبے کو حضور نے سمجھا, یہ رسول ہی سمجھ سکتا ہے کوئی اور. فرما غصہ ہے بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو کھڑے ہو جاؤ, اور آپ دیکھیے کیفیت. فرما وضو کر لو, جگہ چھوڑ دو, جس بندے کو دیکھ رہے ہو اس کو نہ دیکھو. یہ کس زمانے میں بیان کر رہے ہیں حضور؟ جس زمانے میں لوگوں کو استنجے کے طریقے نہیں آتے تھے, اور فکر کی انتہا کو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا, جو ذرائع علم کی اتنی اپروچ ہی نہیں تھی کہ وہ اتنی باریکیوں کو سمجھے. جہاں جہل انتہا پر تھا وہاں علم اتنے کمال پر آیا, تو یہ صرف رسول کے لیے آ سکتا ہے, کسی اور کے لیے نہیں آ سکتا. کوئی کہتے جی حضور نبی کیسے؟ میں نے کہا اس دہکتے ہوئے ظلمت اندھیرے کے معاشرے میں اتنی باریکی سے مشاہدہ کرنے والا یہ رسول ہی ہو سکتا ہے. یہی تو ان کی نبوت کی دلیل ہے کہ کام بات کی اور بات کمال کی, ایسی بات کی کہ پھر وہ ہر باتوں کی امام اور رسول بنی. تو میرے دوستو بزرگو, قرآن یہ کہتا ہے جس دن نہ مال کام آئے گا اور جس دن نہ اولاد کام آئیں گی نہ بیٹے کام آئیں گے, مگر وہ جو قلب سلیم لے آیا, قلب سلیم جو لے آیا, سلامتی والا دل لے آیا, ہم اس کو بخش دیں گے. تو سلامتی والے دل کیا, جس میں 10 عادتیں تھیں, اللہ کا خوف, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اہل بیت علماء سے محبت, نیک لوگوں سے محبت, دنیا سے دلچسپی کم ہو جانا, آخرت کی طرف رغبت کا بڑھ جانا, بے حیائی کے کاموں اور دیگر گناہوں میں سے نفرت کرنا, کینہ حسد, کیونکہ یہ تطہیر کا ایک شعبہ ہے, اس کو صاف کرنا ہے. جس طرح اخلاق کہتے ہیں جی دل کیسے صاف کریں گے, تو میں نے کہا گندگی آپ سمجھ لیں, دل کی گندگی حسد ہے, بغض ہے, ریاکاری ہے. تھوڑا سا ٹائم اس میں تھوڑا سا کلیئر کریں گے آنے والے درس میں انشاءاللہ, پھر باطن پر ہم گفتگو کریں گے اصل میں, تاکہ یہ کلاس مکمل ہو جائے, پھر ہم باطن کی طرف چلیں گے. تو دل کی عادتیں کیا ہوتی ہیں, ابھی تک اگر کوئی نہیں سمجھ پایا میرا دوست, دل کی اچھی عادتیں کیا ہیں؟ میں نے کہا جی دل کی پہلے بری عادتیں آپ سمجھو. دل کی بری عادتیں بغض ہے, حسد ہے, لالچ ہے, خیانت ہے, بے حیائی ہے. اور اچھی عادت کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ اچھی عادت اس کے مقابلے میں سچائی ہے, تواضع ہے, انکساری ہے, ایثار ہے, قدر والوں کو عزت دینا ہے, زبانوں کو بند رکھنا ہے, لوگوں کے معاملات سے توجہ کو ہٹانا ہے, اس معاملے کو اللہ کی طرف چھوڑنا ہے. فرمایا یہ جو اخلاق ہیں, یہ اخلاق ان عادت کیا ہوتی شاہ صاحب؟ میں نے کہا کچھ نہیں سمجھتا, تو دل کو اس دھیان پر لگا بس یہ عادت. دل کی عادت دل کا دھیان کا زاویہ تبدیل ہو جانا، کیونکہ لوگ عادت کے مان، کیونکہ یہ واقعی میں لوگ نہیں سمجھتے عادت کو، کیونکہ عادت صرف لفظ عادت پر پوری پوری کتابیں لکھی گئی کہ عادت خود کیا چیز ہے. دراصل عادت ایک شوق ہوتا ہے باطن کا جو بندے کو عمل کی طرف ابھارتا ہے، یہ عادت ہوتی ہے. صرف عمل جو ہے وہ عادت نہیں ہوتا، اور نہ صرف شوق عادت ہوتا ہے، اس عمل کے لیے جو بات آپ کو اٹھا رہی ہے نا، پھر آپ وہ عمل کر رہے ہیں تو یہ عادت، جس کو دلچسپی سے بندہ کرتا ہے. فرمایا کہ جناب یہ عادتیں اس کے اندر ہو، اس کا قلب قلب سلیم میں سے ایک عادت کینا، حسد بغض سے وہ دل خالی ہو، عبادات سے وہ محبت ہو، ہر مسلمان کی خیر خواہی کا اس میں جذبہ ہو، اشار و اخلاص اس کے اندر ہو، جب کسی شخص کے ساتھ نیکی کرے تو اس کے بدلے کی توقع نہ کرے. یعنی قلب سلیم کے بارے میں حضور نے جہاں جہاں فرمایا ہے ان تمام کو جمع کر کے علماء نے رکھ دیا کہ یہ 10 عادتیں جس کے دل نے قبول کر لی وہ قلب سلیم ہے، قبر سے اٹھے گا سیدھا جنت میں چلا جائے گا. تو یہ قلب سلیم کے میرے دوستو بزرگو درجات ہیں جو یہاں پر ذکر کیے گئے. اب آئیے آپ ذرا دوسری وحی جو سرکار کے سینے مبارک پر آئی اکثر مفسر کے کہنے پر، پہلی تو سورہ علق کی 5 آیتیں آئی تھی غار حرا کے اندر علم سے متعلق، دوسری آئی ہے سورہ مدثر. سورہ مدثر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باتوں کو ترتیب بتائی جا رہی ہے، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر، اے بالا پوش، اے کمبل، اے چادر اوڑھنے والے حبیب. عاشق مفسرین نے اس کا ایک بڑا پیارا مانا کہ جو عشق والے ہوتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا یا ایھا المدثر کا کیا مانا ہے، فرما وہ جو اپنی چادر میں امت کو چھپا لے، کیونکہ مدثر کہتے ہیں چادر میں چھپانے والے کو، چھپنے والے کو، چھپانے والے کو. تو عاشقوں نے یہ مانا بھی کیا اس کا کہ یا ایھا المدثر، اللہ فرما رہے کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شام کے وقت سردی ہلکی ہے اور آپ نے اپنے بدن کے اوپر چادر کو لپٹا ہوا ہے، تو اللہ نے اسی حلیے میں آپ سے خطاب کیا، اور یہ آپ سے محبت ہے رب کی، کیونکہ کسی کو اس کی خاص کیفیت سے یاد کرنا اور ایک اس کو براہ راست یاد کرنا، یہ دونوں میں فرق ہے. سرکار جس کیفیت میں تھے اللہ نے اس کیفیت میں آپ کو یاد کیا، یا ایھا المدثر، اے حبیب، اے بالا پوش، اے اس چادر میں لپٹے ہوئے محبوب. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر، اور اس کا ایک معنی عاشقوں نے یہ لیا، یا ایھا المدثر، اے وہ جو اپنی کالی چادر کے اندر ساری امت کو ڈھانپ لیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ تطہیر پر یہ آیت اتر رہی ہے، توجہ کیجیے آپ، یا ایھا المدثر، اے چادر میں خود کو لپیٹنے اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، ڈراؤ اپنے رب کی طرف سے لوگوں کو، اور ان کو مقام بتاؤ، رب کا مقام بتاؤ، ان کی ذمہ داریاں بتاؤ. یا ایھا المدثر، قم، فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ لوگوں کو جو آپ کی نبوت کی ذمہ داری ہے. وربک فکبر، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو. وثیابک فطہر، اب آگے یہاں پر تطہیر کی بات، جب رب کو یاد کرو تو اس حال میں یاد کرو کہ تمہارے لباس پاک ہو. ثیابک فطہر، اپنے لباس کو پاک کر کے. اب اس تطہیر کو ذرا سمجھیے آپ اسی قرینے پر. اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو خطاب کیا، اس کے دو معنی علماء، ایک یہ کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے کپڑے پاک ہو، لیکن علماء نے فرمایا کہ اس معنی میں وسعت ہے، لباس عادت کو بھی کہتے ہیں. لباس کا مفہوم لمبا ہے، لباس ہم تو اس کپڑے کو کہتے ہیں، لیکن آج آپ دیکھیے سمجھانے کے لیے میں عرض کرتا ہوں. کچھ سمجھدار ایک بندے مجھے ملے، تو ان کا گھر بڑا عالیشان تھا، لباس بھی بڑا قیمتی تھا، گاڑی بھی ان کے پاس تھی، اللہ نے مال دیا تھا، تو بڑے حکیم اور مفکر مزاج کے تھے. میں نے ان سے پوچھا، حضرت یہ گھر بڑا خوبصورت بنایا، لباس آپ نے صحیح پہنا تھا تو مارکیٹ میں، کہا تم نہیں سمجھتے کہ لباس بندے کی شخصیت کو ابھارتا ہے اور شخصیت کا تعارف کراتا ہے اور اس کے محاسن کو ابھارتا ہے. اس میں دور کے اعتبار سے اس کی گاڑی بھی ہوتی ہے، اس کی اولاد بھی ہوتی ہے، اس کی بیوی بھی ہوتی ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، اس کا مکان بھی ہوتا ہے. تو کہا اس لیے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے صرف لباس ہی نہیں اور قسم کے حسن بھی عطا فرمائے ہیں تو پھر ہر حسن کا میں ایک طریقے سے انتظام کروں. اور یہ بالکل ٹھیک تفسیر تھی قرآن کی کہ حبیب لباس کو پاک رکھیے، یعنی آپ کے ذریعے امت کو بتاؤ. تو لباس سے پاک کرنے کا مراد جو بندے کی شناخت بنتا ہے اس کو صاف رکھیے. تو ایک شناخت تو یہ ہے ظاہراً فطری اعتبار سے کہ بدن کپڑا صاف ہو، دوسری شناخت یہ کہ اخلاق صاف ہو، دل صاف ہو. ظاہر بدن بھی صاف ہو اور دل بھی صاف ہو، تو یہ وہ جامعیت کا کلام ہے جو قرآن کریم میں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، وہ سیابک فطہر. اور یہاں نمازی کو بھی سمجھا دیا گیا کہ اگر اس کو نماز کے لیے تو رکھتا ہے تو نماز میں جہاں تیرا کپڑا اجلا ہو وہاں تیرا ذہن اور تیری نیت بھی اجلی ہونی چاہیے. انما الاعمال بالنیات. جہاں عید کے دن تو دوڑا دوڑا آیا ہے نئے کپڑے پہن کر, اتنے اجلے کپڑے پہن کر, تو آج رب سے جو یہ نعمت ملی ہے نا تو اس کا خیال بھی اتنا اجلا اجلا تیرے دل کے اندر ہونا چاہیے تاکہ تو اللہ اکبر کہے تو تیرے اندر کی چاشنی تیرے منہ سے میٹھی میٹھی جاری ہو جائے. وہ سیاب کا فطاہر, یعنی جب رب کے سامنے کھڑے ہو تو اپنے اندر اس کی یاد, اس کا شوق, اس سے ملاقات. لوگ دوست سے ملنے جاتے ہیں, لوگ اپنے مطلب کی چیز کو دیکھنے جاتے ہیں تو کتنے خوش ہوتے ہیں. بیمار بھی اگر بندہ ہو اس کو کہیں ہاں آپ کی پسندیدہ جگہ لے جائیں تو وہ بھی کہے گا یار آج دوائی نہیں تو بس اسی بات سے میں خوش ہو گیا ہوں. تو اب آپ دیکھیے بندہ اپنی مطلب, اور ایسا ہوتا ہے جذبات میں میرے دوستو, کاش یہ لذت کی طرف ہم سفر کریں, سنیں گے تو چلیں گے نا. آپ کہیں گے ان سے کیا ہوتا ہے, میں نے کہا اس سے بہت کچھ ہوتا ہے. اب تک یہ باتیں میرے اور آپ کے علم میں نہیں تھی, لیکن اگر ہم اس کو سنیں گے نا تو سنتا جو بندہ ہے نا تو پھر وہی بات عمل کی طرف دل کے لے جاتی. آج پہلی کلاس یہ ہماری کہ ہم سنیں, اور سن کر ہم تھوڑا تھوڑا اندر سے اپنے آپ کو کشادہ کریں اور اس نور کی کرنیں آنے دیں. سورج پورا نکلا ہوا ہے, شٹر ہم نے اندر سے گرائے ہیں, تھوڑا سے کھولیں تو صحیح. رب کا ہونے کی نیت سے, آخرت میں اس سے ملنے کی نیت سے, اس کے ہونے کے, تھوڑی سی ہم اندر سے اپنے سینے کو کھولیں گے وہاں پورا نصف نہار پر سورج موجود ہے. جو اندر ایک کرن بھی اتر گئی نا تو سارے سینے کے اندھیرے کو ختم کر دے گا. طبیعت ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں. تو پہلے تھوڑی کشادگی تو اس کے اندر آ جائے. تو فرمایا ایھا المدثر, اے کپڑے میں اپنے آپ کو لپیٹے ہوئے حبیب اعلان کیجیے آپ. وسیابک فطہر, اپنے کپڑوں کو صاف رکھو. لباس سے مراد صرف, آج ہم واقعی میں پھنس گئے اس میں, ہم کہتے ہیں لباس صاف ہونا چاہیے, لباس صاف ہونا چاہیے, لباس صاف ہونا چاہیے. صوفیہ کہتے ہیں نیت بھی صاف ہونی چاہیے, نیت بھی صاف ہونی چاہیے, نیت بھی صاف. دیکھیں ایک بندہ قیمتی خوشبو لگا رہا ہو اور اخلاق اس کے برے ہوں تو اس کی خوشبو اس کو ڈھانپ سکے گی؟ بہترین باکسی کا اس نے سوٹ پہنا ہوا ہے اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر پسٹل لے کر لوگوں کو لوٹ رہا ہے, بہترین کپڑا اس نے رکھا ہوا ہے تو ظاہری حسن بہترین بہت اچھی ہے, چہرے کو بھی بڑا سوارا ہوا. ابھی وہ جناب جو ہے کہ وہ فیشل کرا کر, مساج کرا کر, جو بھی آپ کہتے ہیں وہ کرا کر, بالکل بیوٹی کا سارا انتظام کر کے, لیکن جس حرکت کو وہ ظاہر کر رہا ہے تو اس کا یہ جو لباس تھا وہ اٹھا نہیں پایا. تو پتا چلا لباس کمال پر جب ہوتا ہے, جب عادت اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس کو مفسر نے فرمایا, میں دور دور لے جا کر ادھر ادھر کی بات کر رہا ہوں تاکہ کہیں سے بھی آپ اس کو کلک کر کے سمجھ جائیں کہ میں کیا آپ کو سمجھا پا رہا ہوں اس مسئلے کے لیے کہ وہ سیابہ کا فطاہر, کیونکہ عام تقریر نہیں, تربیت کا درس ہے, درس نظام مصطفیٰ. میرے دوستو ابھی آپ آئیے, اب اس کو عام سطح پر لے آتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک طہارت کیسی تھی, حضور صفائی کو کیسے پسند کرتے تھے. اب اس میں دو چیزیں, اب میں آج کے درس میں صرف ظاہری صفائی کی تھوڑی سی بات کرتا ہوں. سرکار, کیونکہ ظاہری صفائی کا بہت بڑا دخل ہے ہمارے اندر. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ, یعنی میں تنقید نہیں کر رہا, صوفیہ کاملین ہمارے سر کے تاج ہے, لیکن یعنی ایسے لوگ جو کورس کو سمجھتے نہیں, مزاج کو سمجھتے نہیں, اپنی طرف سے ہی اصول ایجاد کرتے چلے جاتے ہیں. بات وہ روحانیت کی کر رہے ہیں لیکن تکیے سے بدبو آ رہی ہے, ان کے بدن سے بدبو آ رہی ہے, مصلے سے بو آ رہی ہے, جس کمرے میں بات کر رہے ہیں تعفن سے بھرا ہوا ہے, بو آ رہی ہے. تو انسان جذبات اور احساسات سے بھی بنا ہے نا, ظاہر اور باطن کے ساتھ جڑ کر بنا ہے. شادی کا موقع کتنا اچھا ہوتا ہے, باپ بھی خوش, بیٹا بھی خوش, سارے رشتے دار اور برادری خوش, اس میں آپ کا سب سے چہیتا دوست نائٹ ڈریس پہن کر آ جائے ولی میں, اور وہ بھی اس سٹائل میں ہو جس طرح کہ تھوڑا سا گربان کھلا ہوا, آپ اس کو پہلی دروازے پر دیکھ کر کترائیں گے, جبکہ آپ ٹیلی فون کر کے بار بار ٹائم لے کر آپ اس کے پاس گئے تھے کارڈ دینے کے لیے, اتنا آپ کو عزیز تھا. اب آپ دیکھیے اس رشتے کو اس لباس نے مار دیا, تو پتا چلا کہ دونوں کا کنیکشن میں بار بار کہہ رہا ہوں, اس میں جہاں لباس صاف تو اندر کی نیت بھی صاف. اس لیے جب بندہ عبادت, یہ کیوں اتنی صاف دریاں آپ کو بچھائی ہیں, کیونکہ ماحول بندے کی طبیعت پر اثر لیتا ہے. یہاں یہ چادر نہ ہوتی اس میں دھول اڑ رہی ہوتی, شور شرابہ یہاں ہوتا تو قیمتی بات بھی بے قیمت ہو جاتی ہے. تو پتا چلا ہر چیز ایک ترتیب کے ساتھ مکمل ہوتی ہے. گندم لیا, اس کو پیسا, اس کا آٹا بنایا, پانی ڈالا, گوندا, پھر روٹی بنی, اور پھر آپ کے سامنے آئے, پھر کمال سامنے آیا, تو یہ سارے اجزاء اس کے جڑے تب اس نفع کی طرف ہم پہنچے. تو اسی طرح انسان کسی ایک چیز سے کسی چیز کو نہیں لے سکتا. توجہ, ہم ایسے ہیں, یہ سمجھنا پڑے گا میرے بچوں. ہم میلاد شریف میں جا رہے ہیں تو ایک چیز ہم کو لے, بھائی اچھے استری والے کپڑے پہنو, چمکیلے کپڑے پہنو, حضور کے عشق والی چمک بھی باطن میں لے آؤ, سب چیز کو راستے. شادی میں جا رہے ہیں صرف کپڑے پہن کر جا رہے ہیں, چہرہ سخت تنا ہوا ہے. ہم نے کہا چہرے جس طرح چمک رہے ہیں اس کے مقام کو ذرا دل میں لے آؤ تو چہرہ بھی چمکنا شروع ہو جائے گا, دونوں چیزیں ہو جائیں گی. تو ماحول کا میرے دوست بزرگوں بہت زیادہ دخل ہے, اور اس کا اہتمام ذرات مصطفیٰ کریم نے فرمایا. اسلام نے زینت پر اتنا درس دیا ہے. میں کل حدیث شریف کی کتاب میں صرف باب ترجل پڑھ رہا تھا. ترجل کہتے ہیں عربی زبان میں کنگھی کرنے کے بیان. اتنی حدیثیں علماء نے حضور کی جمع کی کہ آپ پڑھ پڑھ کر آپ کے پاس ٹائم, یعنی آپ کہیں گے یار کتنے ابواب اس میں آ گئے, صرف کنگھی سرمے کے بیان. ابھی نہانے کا بیان نہیں آیا, ابھی کلی کا بیان نہیں آیا, ابھی مسواک کا بیان نہیں آیا. سمجھ رہے ہیں آپ, یہ پاکی کرنی پڑے گی آپ, کیونکہ دلوں سے محبت ظاہر سے آتی ہے. دلوں کی محبت ظاہر سے آتی ہے اور ہم ایک دوسرے سے امپریس ظاہر سے ہوتے ہیں, اور ظاہر کے ساتھ اگر باطن رہے تو پھر اس کی خوشبو آتی ہے. بوتل ہی نہ ہو تو عطر کس میں ڈالو گے؟ چہرے سے ہنسو گئی نہیں تو محبت کیسے ظاہر کرو گے؟ اب بوتل لیے پھر رہے ہو, عطر تمہارے پاس نہیں, چہرے سے ہنس رہے ہو, پیچھے سے رابطہ نہیں, اس لیے دونوں لازم. اس لیے کتنا زور دیا حدیث پاک میں, ذرا توجہ کیجیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضور نے ماحول اور بدن کا بڑا خیال رکھا. ہم آخری درجے میں داخل ہو چکے ہیں, اب بنیادی باتیں چند ہمارے ظاہری عمل کے لیے سامنے آ رہی ہے. یہ تو ایک مقدمہ تھا. حضور کی نظر میں ماحول بڑا عزیز تھا, سراؤنڈنگ کی چیزوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام, انوائرمنٹ حضور بہت زیادہ اس کا خیال فرماتا لوگوں سے, اور خاص طور پر توجہ کرنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. میرے دوستوں, حضور جب یہ دیکھتے کہ میں لوگوں سے میل ملاپ کے لیے جا رہا ہوں یا ایسی جگہ پر جا رہا ہوں جہاں لوگوں سے میل ملاپ ہوگا, جیسے مسجد ہے, مدرسہ ہے, یا جو لوگ زیادہ ہوں, تو وہاں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے. حضور تو ویسے کبھی تنہا نہیں رہتے, جس کو ہم تنہائی سمجھ رہے ہیں اس میں بھی اللہ کے ساتھ ہیں, فرشتوں کے ساتھ. لیکن حضور نے یہ مزاج دیا کہ ماحول, مہمان گھر میں آیا ویسے پاجامہ اور بنیان پہن کے باہر نکل گیا. تھوڑا سا اس کو کبھی انتہائی ضرورت پڑ گئی تو الگ مسئلہ ہے, لیکن ہمیں تھوڑا چینج کرنا چاہیے, کیونکہ شخصیت کے تعارف کے لیے, بردباری کے لیے. یہ عام سی ایک بات ہرس کے میں نے آپ کے سامنے کر دی ہے. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچا لہسن, لہسن گارلک اور کچا پیاز حضور نہیں کھاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کچا لہسن اور کچا پیاز کھانا منع نہیں ہے, لیکن اس کو کچا کھا کر مسجد میں جانا مکروہ ضرور ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کچا لہسن نہیں کھا سکتے, ہم نے کہا جی کھا سکتے, کچا پیاز نہیں کھا سکتے, کھا سکتے. ہم نے کہا جب کھا لیا تو کھا لیا, اب اٹھ کر مسجد نہیں جائے گا, دوست سے نہیں ملے گا, کیونکہ اب اگر تو کسی سے ملے گا اور تیرے منہ کی بو اس کو متاثر کرے گی تو تیری محبت اور تیری عزت کو گرائے گی. تو کتنا ماحول کو حضور دیکھیں تطہیر میں اس کو گھیرتے ہیں. اصل کام ہے درس نظام مصطفیٰ کا کہ انسان انسان کا بھائی ہو جائے, مومن بھائی ہو جائے, اور ہر وہ چیز جو درمیان میں دل کے اندر برائی پیدا کرے اور ظاہر میں بندہ ہنس رہا ہو تو اس چیز کو حضور نے روکا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کچا لہسن نہیں کھایا, اس سے منہ سے بو آتی ہے, امت کھا سکتی ہے, لیکن ایک خاص طور پر مسجد جو ایک گیدرنگ ہے مسلمانوں کی, مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے, وہاں دلوں میں کشادگی ہوتی ہے, ایک دوسرے سے ملتے ہیں, تو وہاں پر مکروہ البتہ جائز ہونے کے باوجود مکروہ رکھا گیا کہ بندہ کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد کے اندر جائے. ایک تو یہ کہ فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے اس کی بو سے, اور فرشتے تو نہیں نظر آ رہے, دوسرے انسان کو اذیت ہوتی ہے. اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. تو یہ مزاج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفائی کا تھا کہ جی ہم تو بزرگ بن رہے ہیں, دانتوں پر اتنی اتنی تہ جمی ہوئی ہے, منہ سے بدبو آ رہی ہے, ہم ولی ہو گئے. ہم نے کہا یہ کیسے ولی ہو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں, مجھ پر میری امت کی سختی اور مشقت ملحوظ نہ ہوتی نا تو میں ہر نماز میں منہ صاف کرنا یعنی مسواک کرنا نمازوں کی طرح فرض قرار دیتا. کس درجے پر حضور نے بات کی؟ فرمایا میں نے لحاظ کیا اپنی امت کی نرمی کا کہ کبھی اس کو مسواک مہیا ہو یا نہ ہو. توجہ کریں, فرمایا اگر میری امت کی سختی اور ان پر یہ مشقت اور بار نہ ہو جائے, ان کے اگر اس بار کا مجھے لحاظ نہ ہوتا سرکار کتنے نفاست پسند ہیں دیکھیں، اور خلق عظیم پر ہیں، اور قرآن نے جس تطہیر کی بات کی ہے اس کا بہترین نمونہ ذات مصطفیٰ خود ہے. ابھی آگے آپ دیکھیں گے سرکار نے کس طریقے سے ناپسند کیا ان چیزوں. دانت پر جناب دانت منہ نہیں دھو رہے آپ، داڑھی بکھری ہوئی ہے. نہیں نہیں یہ تو سادگی ہے. ہم نے کہا یہ کون سی سادگی ہے، آپ کون سے مذہب کو مان رہے ہیں؟ دین اسلام کو مان رہے ہیں. اسلام کی بنیادی طہارت پر ہے، زینت پر ہے، لیکن وہ زینت اور طہارت تکبر کا باعث نہ بنے، وہ ترقی کا باعث بنے. اس کو پھر وہ تو تکبر کے زندی ہے، بندہ ایسے ہی ہے جیسے دودھ کے اندر ایک پیشاب کا قطرہ خود گرا دیا. وہ تو پاک چیز تھی اس کے پاس، زینت پاک چیز ہے، خوبصورتی بیوٹی یہ تو پاک چیز ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سنوار کر رکھے، لیکن دوسرے پر برکت لے جائے. یہ نہیں کہ میں اس پر سبقت لے گیا، اس کے پاس تو یہ نہیں میرے پاس، تو یہ تو خود اضافی گندگی لے آیا نا. یہ تو ساری طہارت کے طریقے ماحول کو چلانے اور محبت کے لیے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میں مسواک کو فرض قرار دیتا ہوں. توجہ کیجیے آپ، اور خاص طور پر جمعے کے دن کا غسل. آپ دیکھ رہے ہیں جی ہم تو آگے ہم نے وضو کر لیا، ہم تو ایک ہفتے سے نہیں نہا رہے، اس لیے کہ تو ہم نہیں نہا رہے تو یہ تو یہ کون سا تصوف ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تصوف نہیں، آپ نے بناوٹی اپنے آپ کے لیے کوئی بنایا ہوا ہے. جمعے کے دن کا غسل، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، وقت ہمارا مکمل ہو رہا ہے، طہارت کا موضوع ہے، نفاست کا میں صرف فکری فلسفہ، اس کی ضرورت شریف فلسفہ آپ کو بتا رہا ہوں. جمعے کے دن غسل کر کے نماز کے لیے جمعے کے دن جانا، یہ تو جمعے کی نماز، جمعے کے دن کی چھٹی ختم ہوگی تو ایک بے رونقی حیثیت آ گئی. چھٹی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیچارے وہ لوگ جو جمعے کے دن کام وغیرہ کرتے ہیں وہ اس طرح کا اہتمام نہیں کر پاتے، کیونکہ جمعے کے دن جب چھٹی ہوتی تو ایک عید کا سماں ہوتا، ظاہر سی بات ہے میں اس طرف نہیں جاتا. لیکن جمعے کے غسل کی صرف ایک بات بتا رہا ہوں، مزاج دیکھیں آپ اسلام کی صفائی کا. صحابہ میں زبردست قسم کا اس میں اختلاف رہا کہ جمعے کی غسل کی کیا اہمیت ہے. آج بھی فقہا کے اندر وجوب کی بات بھی ہے، فرضیت کی بات بھی ہے، کہ غسل کر کے بندہ آئے یہ فرائض نماز کی طرح ہے، وجوب نماز کی طرح ہے، امام اعظم کے نزدیک سنت موقعہ ہے. توجہ کیجئے، یعنی غسل کر کے نہا کر، اب نہانے میں کیا، میں نے کہا جب بندہ نہاتا ہے تو چہرے پر تازگی رہتی ہے، مزاج میں تازگی رہتی ہے. اب سارے محلے والے ایک مسجد میں جمع ہو رہے ہیں اور منہ بالکل بکھرا ہوا ہے، داڑھی بکھری ہوئی ہے، ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں اور بدن پر ایسی آسابی بوجھ ہے، ایک دوسرے کو غصے میں دیکھ رہے ہیں، مل بھی ایک ہفتے کے بعد رہے ہیں اور دیکھ بھی اتنی کراہیت کے ساتھ رہے ہیں کہ چار چار انگلی ملائی اور گئے تو دل میں بغض لے کر گئے، تو اسلام کی تعلیم اس پر چیخ اٹھتی ہے کہ جو چیز محبت کو پیدا کرنے کی تھی اس کو بھی تم نے خراب کیا. بھائی جمعے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں سب الگ الگ نماز پڑھ لیتے، سب کو بلائیں اس لیے کہ ایک دوسرے کی خیر خیریت معلوم کرے، ملاقاتیں ہوں، یہ نہ ہو کہ امام صاحب نماز ختم کرے تو جوتا اٹھا کے بھاگنا شروع ہو جائے، تو اس کی افادیت مکمل نہیں ہے. رک کر ارے آپ کیسے ہیں، اچھا جمعے کے دن بولا خیر خیریت طبیعت، یہ ایک اجر و ثواب کا نام. اور جو مقاصد مفہوم اور معنویت اور جو مقاصد جمعہ ہے وہ اس میں تھا کہ ایک دوسرے سے ملاقات، ریلیشن، تعلق، محبت، خیر خواہی، یہ تمام چیزیں اس کے اندر چلے. پھر اس میں کہا گیا کہ ٹھیک ہے جمعے کے دن غسل کریں گے، فرمایا لیکن جمعے کا غسل نماز سے اتنا جلدی ہو. توجہ سنیں، جمعے کا غسل طہارت کے مفہوم کو دیکھیے، اسلام کس دائرے میں دیتا ہے، جمعے کا غسل نماز سے اتنے قریب ہو کہ اسی جمعے کے غسل سے بندہ نماز پڑھے. یعنی جمعے کے دن غسل کیا نا، فجر کی نماز میں نے پڑھی تو غسل کر لیا تھا، تو یہ غسل یقیناً غسل ہے، لیکن توجہ ہے آپ، یہ غسل یقیناً غسل ہے لیکن وہ معنویت نہیں. اس میں غسل جمعہ سے مراد یہ کہ آپ جمعے کے اجتماع میں جانے سے پہلے میرے دوستو اتنے پہلے نہائے ہوئے ہوں کہ اس دوران آپ کا وضو نہ ٹوٹا ہو، تاکہ طبیعت پر، مزاج پر وہ بشاشت ہو. یہ دار اسلام، اسلام یہ رونق اور یہ زینت جو ہے وہ جمعے کے غسل کی بیان کرتا ہے. اب آپ دیکھیے کیا حال ہو، اسی لیے ماحول کے اعتبار سے علماء نے یہ لکھا کہ جو بندہ مسجد میں کچا پیاز کھا کر آیا اس کو باقاعدہ طور پر مسجد کا امام روک سکتا ہو. مسجد اللہ کا گھر ہے، ہم نے کہا اللہ کا ہی گھر ہے تو اللہ کے بندے بن کر آؤ. یہ جو آپ فتویٰ ہمیں سنا رہے ہو یہ تو بچہ بھی جانتا ہے کہ یقین مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن جو تو آ رہا ہے یہ اللہ کے گھر سمجھ کے آ رہا ہے؟ ابھی تمہارے عزیزوں کی شادی ہوتی تو چار دفعہ تو جناب دانت گھس کر آتا اور کپڑے بدل کر آتا، یہ مسجد ہے. اسی لیے فقہا نے لکھا، توجہ سنیے، کہ بغلوں سے بو اٹھ رہی ہے، بدن سے بو آ رہی ہے اور صف میں جناب جو کندھے سے کندھا ملائیے محبت بڑھتی ہے. ہم نے کہا یہ تو بربادی کرے گا، اسی لیے علماء نے لکھا پاکیزگی طہارت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. فرمایا لباس سے اگر بدبو آئے اور اس کی پسینے کی بو سے قریبی مقتدی اگر پریشان اور کراہیت کھائے بالکل مسجد کے انتظامیہ پر لازم ہے کہ اس کو مسجد میں داخل نہ ہونا دے، اس کو کہیں جائیں آپ یہاں سے، آپ پہلے صفائی اختیار کر کے آئیں۔ یہ طہارت کا مزاج ہے شریعت مطہرہ میں، ہم اس پر عمل کریں گے، بولیے کریں گے۔ ہم یہ جو ساری باتیں سن رہے ہیں اس لیے کہ یہ باتیں ہمارے علم کے اندر آئے۔ اب آپ ماحول کا، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے دوستو ذرا توجہ کرنا بہت زیادہ، ہم نے بعض دوستوں کو پان کھانے کی عادت ہے، پان کھایا، اس پہ ہنسنا نہیں، اس پہ توجہ کرنی ہے، اس سے بڑی بھی کوئی ڈھٹائی ہوگی کہ نصیحت کی بات پر بھی ہم ہنس دیں، کوئی ہم لطیفے تو نہیں سنا رہے، شریعت کا ایک مفہوم بتا رہے ہیں اور یہ عمل ہے، اس یہ مومن کی ایک نشانی ہے، یہ طہارت کا شریف فلسفہ ہے اور یہ ہماری پہلی بنیاد ہے، اس میں اگر ہم ٹھیک نہیں ہو پائے ہم کہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ادھر ہی پان کی پیک مار دی، ادھر کاغذ پھینک دیا، گاڑی میں جا رہے ہیں جناب، لاکھوں روپے کی گاڑی ہے، شیشہ کھولا، کاغذ باہر پھینک دیا۔ یہ حدیث پاک جو میں نے پہلے آپ کے سامنے پڑھی نا، طیب والی اور کرامت والی، اس میں یہ جملہ جو راوی یہ کہتا ہے کہ سرکار نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ طیب ہے، طیب کو پسند کرتا ہے، اللہ نظیف ہے، نظافت کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے، جواد ہے، جواد کو پسند کرتا ہے، اور فرمایا فتطفو، بس تم صاف رکھو، حضور نے فرمایا افنیتکم، اپنے گرد و نواح کے ماحول کو، یہ حضور کا حکم ہے۔ آج یہ عہد کریں ہم کچرا باہر نہیں پھینکیں گے، کچرا باہر پھینک کر نماز پڑھنے آیا تو تجھے جھکنا اٹھنا تو مل گیا، جو روح تھی تو وہی چھوڑ دی، طہارت تو مکمل چاہیے تھی نا، تو آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنا کچرا باہر نہیں پھینکیں گے۔ آپ خوشی ذرا دیکھیے گا، آپ ایک شاپر اپنے ساتھ رکھیں، کوئی چیز رکھیں، اپنا کچرا اس میں ڈال کر جو اس کا ڈسٹبین یا گاربیج باکس یا جناب کوڑا خانہ ہے، ادھر جب آپ ڈالیں گے آپ کو یوں محسوس ہوگا کہ جس طرح واقعی میں آپ نے کوئی شہد پیا ہے، نیکی کا ایک جذبہ، کیونکہ یہ طہارت انسان کی فطرت ہے، فطرت کو جب اس کا راستہ، اس کا سبق، اس کا اپنا گھر ملتا ہے تو تسکین ہوتی ہے۔ آج یہ عہد کریں کہ ادھر ادھر نہیں تھوکیں گے، سیکھنے آئے ہیں شریعت کی بات، درس انسان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عمل کی توفیق دے۔ ہم گاڑی میں، موٹر سائیکل میں، گھر سے اوپر رہ رہے ہیں جناب، ادھر سے کچرا لیا، ایسا پھینک دیا، کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے، ابھی پانچ منٹ پتا چل جائے گا۔ اپنے دوست سے کس طرح بات کر رہا، پریشان ہے، پریشان ہے حضرت، پریشان ہے، کاروبار پریشان ہے، بیوی نے خط لکھا ہمیں کہ شاہ صاحب یہ تو انتہائی درجے کا بدتمیز ہے، اس سے کیسے ہم رہ سکتے ہیں، وہ کہہ رہی بیوی نالائق ہے۔ ہم نے کہا یہ ساری نالائقی اور دماغ پک رہا ہے نا، اس لیے ہو رہا ہے کہ بہت بنیادی حقوق چھوٹ رہے ہیں، اور ان چھوٹنوں کی وجہ سے جو سکون لانا چاہ رہے تھے وہی بربادی آ رہی ہے۔ بندہ بات کرنے کے لائق نہیں رہا، معاملہ شناس نہیں رہا، اس کے اندر ضبط نہیں رہا، تحمل نہیں رہا۔ آپ کوئی کام غلط رہ کریں گے، آپ کی زندگی کے اندر غلطی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، آپ کوئی کام سلیقے سے کریں گے تو بے ڈھنگے دروازے بھی آپ کے لیے بند ہوں گے اور آپ اس کو سلیقے سے کر جائیں گے۔ یہ میں تقریر لفاظی نہیں کر رہا، انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسے، اس لیے سرکار نے درس دیا کہ اپنے ماحول کو گندا۔ بولو، میں ایک گورے کی کتاب دیکھ رہا تھا، اس کا حضور ترجمہ میرے پاس تھا، دیکھا لوگ باریکیوں سے بندوں کے اخلاق دیکھ، اس نے ایک بات لکھی، یقیناً یہ کسی اور بندے کی بھی ہوگی، میں اسے انکار نہیں کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا کہ جناب اگر آپ کہیں پر جائیں اور کوئی اجنبی آدمی آپ کو، یعنی نیا آدمی آپ کو جناب جو ہے کہ وہ ٹکرے، اور آپ جاننا چاہیں کہ یہ کیسا ہے، تو بندہ یعنی اس نے تجربات کو ذکر کیا، یعنی کئی باتیں کرنے کے بعد ایک تجربہ ایسے ذکر کیا، اور ضروری بھی نہیں، انہوں نے کہا ان کے گھر کا ایک واش روم یوز کر لیں آپ، کہ واش روم یوز کرتے وقت آپ کو مزاج پتا چل جائے گا یہ لوگ کیسی ذہنیت کے لوگ ہیں، توجہ ہے، ان کے گھر کا واش روم یوز کریں آپ۔ ہماری مسجدوں کے واش روم کا کیا حال ہوتا ہے، اور ہم نماز پڑھنے آئے ہیں، ہمارے مسجدوں کے واش روموں کا کیا حال ہوتا ہے، وہاں کی صفائی کا کیا حال ہوتا ہے، کیا 24 گھنٹہ وہاں پر سویپر بٹھا کر رکھا جائے کہ ایک بندہ آئے تو پھر سویپر پھر صاف کرے، دوسرا آئے تو پھر صاف کرے، اور پھر ہم آئے نماز پڑھنے کے لیے، آئے تھے سکون لینے کے لیے، لیکن نماز پڑھ کر بھی ہم بے چینی لوٹتے ہیں، کیونکہ یہ سارے تقاضے ہماری زندگی کے ہیں، میرے اور آپ کے۔ ہمارا ایک دوست تھا حضرت، میں آپ سے ایک مسئلہ شیئر کروں، بات جذبات کی چل پڑی ہے، کیونکہ طہارت کی بات ہے، ہمارے ماحول کی بات ہے، ہم سارے بھائیوں کی طرح بیٹھے ہیں درس نظام مصطفیٰ، اللہ عمل کی توفیق دے۔ پڑھتا وہ ہمارے ساتھ تھا، دوست ہمارا ہے ابھی، اللہ ان کو زندگی دے سلامت رکھے، پڑھتے ہمارے ساتھ تھے، پڑھنے میں بھی کوئی اتنا قابل نہیں تھے، پڑھنے میں بھی کوئی اتنا قابل نہیں تھے، اچھے خاندان کے تھے، پڑھنے میں بھی کوئی اتنا قابل نہیں تھے، کوئی ان کا نام تھا، لیکن ہم نے ان کو اکثر دیکھا کہ دوست، ایک ہماری بھی طالب علم کی زندگی کی عمر تھی، تو بندہ کبھی کبھی ایسی اس سے بے باک ہو جائے، تو ہم نے دیکھا کہ فراغت کے وقت وہ جب گزر ہماری کلاس کا ہوتا تو سائڈ میں واش روم جاتے تھے، تو اکثر ہم نے اس کو دیکھا، اس کا ایک مزاج تھا بس، کہ اس نے پانی لیا کسی چیز میں، جناب گندگی صاف کر دی، کر دیا چپلیں صحیح کر دی، آگے چلا گیا، بالخصوص جو استاد صاحب کا واش روم تھا. آج ہم اس کو دیکھتے ہیں، آج یہ روایت جو میں پڑھ رہا تھا تو اس کے آج جو موجودہ اس کے پاس رتبہ ہے، اللہ جسے چاہے نوازے، آج وہ جتنا پرسکون ہے، ہم ملاقات کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو میں آج جب اس سیرت کا چار پانچ دن ایک ہفتے سے مطالعہ کر رہا تھا، میں نے کہا واقعی میں زندگی میں رنگ لگتے تو ضرور ہیں یار، تو یہ ترقی ہوتی ہے میرے دوستو، روحانیت کی ترقی بھی ہوتی ہے، ذہنی ترقی بھی ہوتی ہے، جب بندہ صفائی کی طرف آتا ہے. اور وہ گورے نے بات اچھی لکھی ہے، اس نے کہا اگر کسی بندے کو دوست رکھنا چاہو، ملنے جاؤ تو ان کے گھر کا واش روم یوز کرو تو تمہیں مزاج پتہ چل جائے. اللہ رب العالمین ہمارے احوال کو درست کرے. گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں حضرت موتا امام مالک، حضرت امام مالک کی کتاب سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے یہ سستی کاہلی کو حضور نے کتنا ناپسند کیا. حدیث پاک سنیے، عن عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، حضور مسجد میں تھے، سرکار بولیے مسجد میں تھے، فدخل الرجل سائر الرقص واللحیۃ، ایک بندہ مسجد کے اندر آیا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی بکھری ہوئی تھی، جیسا ہم آتے نا موٹر سائیکل کھڑی کی جناب، وہ ہوا سے داڑھی بکھری ہوئی ہے، اور وضو آیا تو مسجد میں گھس گیا، بندہ دیکھ کر حیران ہو رہا ہے، وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا کہ یہ کیسا منہ لے کر آیا، لوگ کہتے ہیں آپ اللہ کے بنائے وہ چہرے کی توہین کر رہا ہے، تو میں نے کہا تو اللہ والا چہرہ لے کر آیا، مسجد کے اندر آپ ڈانٹ رہے، حضور نے کبھی نہیں ڈانٹا، تو میں نے کہا کیا آپ نے حدیث میں پی ایچ ڈی کی ہے، ساری حدیث پڑھ لی آپ نے، کہ لگے نہیں، تو میں نے کہا میں آپ کو حدیث سکھاتا ہوں، ڈانٹ نکلے، میں کسی کو تانا نہیں دے رہا، تقریر کا انداز ہے کہ ایک مقابلے پر بات کر کے میں بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ ہم تمام کمل کی توفیق. راوی یہ کہتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد، حضور مسجد میں تھے، فدخل رجل فائر الراس واللحیہ، بندہ مسجد میں آیا، نوجوانوں سنو آپ نے ٹھیک ہونا ہے اور میں نے بھی ٹھیک ہونا ہے، درس نظام مصطفیٰ ہے عمل کے لیے، اور جو اسکول کالج کے بچے ہیں وہ ذرا توجہ کریں، اور جو بڑے بزرگ ہیں وہ بھی ذرا توجہ کریں. وہ بندہ مسجد کے اندر آیا تو حدیث پاک کے اندر تھا سائر راس واللحیہ، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی بکھری ہوئی تھی، سرکار ممبر شریف پر تھے، میرے چھوٹے اور گھٹیا ہاتھ اس لائق نہیں جیسے میرے آقا کے ہاتھ تھے، لیکن میں اس حدیث کی نقل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. فاشار الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ کانہ یامر بالاصلاح شعره ولحیته، سرکار نے ادھر سے ممبر کی طرف اشارہ کیا. راوی کہتا ہے کہ اس کو بال سنوارنے کے لیے اور داڑھی صحیح کرنے کے لیے، یعنی بندہ جب داخل ہوا نا تو اس کی داڑھی بکھری ہوئی تھی. اس کو صوفیت کہہ رہے ہیں، ہم اس کو کہہ رہے ہیں بڑے منکسر المزاج ہیں، بڑے سادے ہیں. میں نے کہا روٹی 10 کھا لیتے ہیں، میں بڑے سادے. یہ کیا سادگی ہے، یعنی کیا ہم نے خود فریبی اپنی بنائی ہوئی ہے. توجہ ہے آپ کی، ہم تبدیل ہوں گے انشاءاللہ، عمل کے نیت سے بولو انشاءاللہ. بزرگوں کے صدقے، غوث اعظم کے صدقے، داتا علی حجویری کے صدقے، ان عظیم راویوں کے صدقے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے. وہ جب آیا تو اس کے بال بکھرے ہوئے، داڑھی بکھری ہوئی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یعنی اشارہ کہ کانہ اس طرح کے یامر بالاصلاح شعری ولحیتی، کہ وہ اپنے بال اور اپنی داڑھی کی اصلاح کرے، اس کو صحیح کرے. تو وہ شرما کے مسجد سے باہر چلا، ففعل، باہر جا کے اس نے اپنے بال صحیح کیے، داڑھی صحیح کی، اور جب باہر جا کر وہ صحیح کر رہا تھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جملے سننا سرکار کا، اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الیس ھذا خیرا من ان یأتی احدکم هو سائر الراس فانه شیطان، فرمایا اس سے بہتر کہ تم میں سے کوئی شیطان کی طرح سر بکھرے ہوئے آ جائے. کیا کہا حضور نے، یہ تو ایسے جیسے کوئی شیطان سر بکھرا ہوا آ گیا. اب کوئی بولے انسان کو شیطان بولتے ہیں، تو ہم نے کہا آپ کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، یعنی ایسے حلیے شیطان کے ہوتے ہیں، شیطانی عادتوں کے ہوتے ہیں. مومن جب مسجد کے اندر آتا ہے یا جاتا ہے تو اس کی داڑھی بھی سنوری ہوتی ہے. اب مجھے بتائیے، جہاں داڑھی اور بالوں کی اصلاح کا اتنا حکم ہے، وہاں زبان اور اخلاق کی اصلاح کا کتنا درس ہوگا؟ سرکار نے مسجد کے اندر اس کو کہا اور فرمایا حضور نے علیس ہذا خیرن، یہ بندہ آیا یہاں پر کیا اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ تمہارے پاس کوئی بال بکھرا ہوا شیطان آتا، اس کا آنا اس تھا؟ تو اس نے ایسا کر تو لیا لیکن بعد میں بیٹھ گئے. تو یہ حضور نے یعنی اتنا حد درجہ حضور اس پر ناراض ہوئے اور اصلاح فرمائی. تو طہارت کوئی عام موضوع ہے؟ طہارت کوئی عام موضوع ہے؟ اب حدیث پاک سنیے میرے دوستو. ایک آدمی جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ آیا ایسا کہ اس کا ہمارے وہاں ایک معیار بھی ہے نا کہ بھائی آیا وہ مجھ سے ایک بندہ کہنے لگا آپ نے جذبہ بنایا ہے تو آپ تو بڑا قیمتی واسکٹ پہنتے ہیں. تو میں نے کہا وہ تو اپنے پیسے سے پہنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جذبہ میں اپنا پیسہ بھی ڈالیں. کہنے لگے نہیں چندہ لینے کا یہ رواج نہیں ہوتا شاہ صاحب. کہنے لگے کیا؟ کہنے لگا آپ جالی والی ٹوپی پہنے ہیں، کوئی پھٹے ہوئے جوتے پہنے تو پھر لوگ بڑے چندہ دیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے؟ جب اللہ نے دیا ہے تو بندہ کرے. اور دوسرے کو اس لیے تو نہیں کہہ رہا کہ کوئی ہم کھا رہے ہیں، ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے کہا ولا یخد ولا طعام المسکین، برا وہ بھی ہے جو لوگوں کو بھارتا نہیں ہے. تو ہم تو بار رہے ہیں، جو دینا دے ان کا کام ہے لیکن ہم تو اپنا ذمہ دار. کہتے ہیں نہیں، چندہ لینے کا ایک طریقہ اور ہے کہ 50 پر آئے، جو آتا ہے میں اس کی وہ نہیں کر رہا لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو جبرن ایسا کرے، جو ہے اس حال میں اس کی بات ہم نہیں کر رہے نہ تنقید کر رہے ہیں. نہیں وہ آئے اس طرح، یا جناب بس میں لٹکتا ہوا ہے، رسیدیں اس کی جیب سے گر رہی ہوں، لوگ کہیں یار ہاں ہاں یہ بڑا مستحق ہے. تو میں نے کہا اس کو بھکاری سمجھ کر دے رہے ہیں آپ. اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اللہ رحم فرمائے، لیکن سب کچھ ہے کہ نہیں ہوتا سب کچھ ہے، لیکن بندہ ظاہر سی بات ہے کسی کی جیب ڈھیلا کرنا آسان تو نہیں ہے، تھوڑا بننا پڑتا ہے. اب حدیث پاک سنیے، سمجھ رہے میری بات آپ؟ توجہ، یعنی یہ میں کسی پر بات کر کے ہم سب اپنی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، اپنی سمجھ کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. ایک آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا، کپڑے اس کے بڑے گھٹیا تھے، کپڑے اس کے بڑے گھٹیا سے خصیص تھے. حضور سید عالم سرکار نفیس، ہاں اللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، آیا تم میں وہ رسول جو سب سے نفیس ہے، نظیف ہے اور پاکیزہ. سرکار کے سامنے بیٹھا نا تو لوگ کہتے ہیں سرکار نے تو سب کو منہ لگایا. میں نے کہا بالکل لگایا، لیکن حضور مرشد بھی ہے استاذ بھی ہے نا، ایسا تھوڑی کہ غلط ہو رہا ہے حضور چپ رہے نہیں، حضور نے کسی کو کچھ نہیں کہا. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ جو چیز قدر الاصلاح ہے اس پر اصلاح تو فرمائیں گے نا حضور، توجہ ہے، اس کی دل آزاری کے لیے نہیں اصلاح کے لیے. تو کپڑے اس کے گھٹیا تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ تو اس نے کہا مال تو ہے. حضور نے فرمایا کس قسم کا مال تمہارے پاس ہے؟ کہنے کا اللہ نے سب کچھ دیا، اونٹ دیا، غلام دیے، سب کچھ دیے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں مال دیا تو اس کی نعمت و کرامت کا اثر تم پر دکھائی دینا چاہیے. ضروری ہے چپل بھی پہن کر آئے اور سلیپر پہن کر آئے، وہ بھی پھٹی ہوئی پہن کر آئے، جبکہ گھر تیرا 5 کروڑ کا ہے، 10 کروڑ کا ہے، تو چپل پھٹی ہوئی کہنے کہ نہیں چندہ لینا ہے، توجہ ہے. تو یہ بہروپیہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. حضور سید عالم نے فرمایا علیہ السلام کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو پھر اس کا اثر تجھ پر نظر آنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قیمتی لباس پہنے، لیکن حضور نے یہ ضرور فرمایا کہ نیا لباس نہ ہو تو لباس دھو کر ضرور پہنا جائے، صاف ہو کہ اس میں بدبو نہ ہو، وہ خوشبو سے پاک ہو. اللہ رب العالمین جل والا یہ چند طریقے اور سلیقے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی آج کے درس میں ہم نے صرف ایک ظاہری خاکہ پیش کیا ہے، آنے والے درس میں جو باطن کے عذابات اور باطن کی گندی عادتیں جو ہمارے اندر پڑی ہوئی ہیں اس کا اصلاح جو حضور نے خود بیان فرمائی ہے، اور وہ بنیادی چیز ہے طریقت کے راہ پر، یعنی طہارت و نفاست کا ایک دوسرا پارٹ جو باطن کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ زندگی رہی زندہ رہے تو اعلان کے ذریعے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور بتائیں گے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سرکار نے جب ارشاد فرمایا تھا نا کہ راستوں پر نہ بیٹھا کرو، نکڑ پر نہ بیٹھا کرو، صحابہ کو کیا کہا حضور نے؟ نکڑ پر، بولیے نکڑ پر نہ بیٹھا کرو. تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو چند صحابی حضور کے پاس گئے، سرکاری داتا ہے، سرکاری مولا ہے، سرکاری مرشد ہے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، گنجائش چاہتے ہیں تو حضور ہی سے پوچھیں گے، دل میں تھوڑی رکھیں گے، اور ان کو یہ پتا ہے سرکار روشن ضمیر ہیں، سب جانتے ہیں. تو دل کی بات ہی کہے، کہیں گے حضور یہ عادت تو ہم سے نہیں چھوٹی، اس پر کوئی کرم فرمایا، بیٹھیں گے کیونکہ ہم آتے ہیں تو نہیں نکڑ پر نہیں بیٹھتے، سمجھ رہے ہیں آپ، نکڑ پر بیٹھتے ہیں نا، یعنی گھر کے نکڑ پر کسی چوراہے پر دوست بیٹھ جاتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں. تو سرکار فرمایا نہیں یہ ٹھیک نہیں، سنیں بیٹھو. تو کچھ ایسے تھے کہ جن کی عادت پرانی تھی، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مرشد مربی اور اپنے باپ سے زیادہ شفیق سمجھتے تھے نا، تو اس لیے دل کی بات کرتے ہیں. کہنے لگے یا رسول اللہ عادت تو یہ ہماری بہت پرانی ہے، یہ ہمارے دوست رات کو کام کر کے آتے تو ہم یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں، تو حضور اگر اس میں کوئی گنجائش ہو تو آپ فرمائیں، ورنہ جیسا آپ کہیں. آقا نے فرمایا چلو پھر ٹھیک ہے، اس کا پھر تم راستے کا حق ادا کرو، تو میں پھر تمہیں بیٹھنے کی اجازت دوں گا. تو ان کا تو کام ہو گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو نکڑ پر بیٹھنے کا جو شہدائی ہونا، وہ اس بات کی لذت رہ سکتا ہے جس کو کھانا مانا کھا کے پھر وہ چوکر پر کرو والے آئیں کیوں، ٹھیک ہو، وہ چارپائی لگا کے جب بیٹھا ہونا، تو اس سے آپ یہ پوچھو یہ لذت کیسے. ہمارے دوراجی کے اندر ہمارے کچھ بزرگ اللہ سلامت، وہ رات رات کوئی دوستوں سے ملنا کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک لذت جس کو ایک شوق ہو نکڑ پر بیٹھنے کا. تو میں ایک تفریحاً ایسی عرض کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم سے تو یہ ہو گیا ہے اور یہ عادت ہے ہماری، اگر اس میں کوئی گنجائش ہے تو آپ ارشاد فرما دیجئے، نہیں ہے تو پھر ہم تو عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے. آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے، دیکھو ایسا کرو کہ پھر تم جو ہے نا راستے کا حق ادا کرو. کہہ کے حضور بالکل ہم، کیا اس سے صحیح ہو جائے گا؟ کہاں فرما بتائیے حضور کیا فرما. راستے کا حق یہ ادا کرو کہ جو گزرے اس کو تم سلام کرو. یہ کوئی کرتا ہے پہلے یہ دیکھیں آپ؟ بلکہ ہماری پستی کا حال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو نا السلام علیکم تو یوں دیکھتا، السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، نہیں آپ میرے بھائی ہیں مسلمان بھائی، اس لیے میں نے آپ کو کہا السلام علیکم. یعنی اتنی ہماری ذہنی پستی اور اتنے ہم گم سم ہیں کہ سلام سلام کر کے وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ میرے لیے کوئی خطرہ ہے. سلام جب تک نہیں کیا تھا وہ آپ کو دیکھ رہا تھا نارمل انداز، جب آپ نے سلام کیا تو آپ کو تعجب سے دیکھے گا. تو نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سلام ہی تو سب سے بڑا تحفظ ہے، سلامتی. یہ عادت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور ایسا کبھی دل پر گزر بھی جائے تو برا نہیں ماننا چاہیے، ہمیں سلام میں پہل کرنی چاہیے. بولو انشاءاللہ سلام میں پہل، کیونکہ وہ ہمارا بھائی، شاید اس تک بات نہیں پہنچی، لیکن جب آپ اس سے پیار سے سلام کر کے لوٹیں گے نا تو ہے تو وہ مسلمان اور انسان، اس کا دل کہے گا یار ہے تو اچھا. کل کو اس کو دوسرا کوئی بندہ سلام کرے گا نا تو وہ آپ کے سلیقے کو دیکھ کر بڑے محبت سے اس کو جواب دے گا. تو سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نکڑ پر تو تم بیٹھو گے لیکن اس کا حق ادا کرو، اس کا حق ادا کرو. کہنے لگے حضور بتائیے. فرمایا تین کام تم نے کرنے ہیں، اگر یہ تین کام تم نے کر لیا تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم چوراہے پر بیٹھو، نکڑ پر بیٹھو، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھو. نوجوانوں سنو. کہنے لگے حضور کیا؟ فرمایا ایک یہ کہ جب تم نکڑ پر بیٹھا ہوا ہونا اور جو قریب سے کوئی گزرے تو تمہیں سلام کرنا ہے. ہمارا حال تو یہ کہ وہ سلام کر کے گزرتا ہے، ہمیں ہوش ہی نہیں ہوتا، یہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر بیٹھنا درست نہیں اور یہ شریعت میں پھر ممنوع قرار پائے گا. توجہ ہے، جو گزرے السلام علیکم، وہ سلام کرے وعلیکم السلام. ایک حضور فرما. دوسری چیز یہ کہ جب کوئی عورتیں گزریں تو بد نگاہی نہ ہو، تیری نظریں اپنے کام کی طرف ہو، اس طرح متوجہ نہ ہو، کیونکہ وہ سڑک ہے، مائیں گزریں گی، بیٹیاں گزریں گی، بہنیں گزریں گی. تو اپنی گاڑی چلا رہا ہے، اپنا منہ آگے کر کے دیکھ، یہ ادھر کیا منہ کر رہا ہے، تو ادھر منہ کر کے تو دوسرے کے حق میں تو دست برداری کر رہا ہے، جو دست درازی کر رہا ہے اور اس کے حقوق میں جو تو تخریب کاری کر رہا ہے، اس سے تو خود پرسکون نہیں رہے گا، آگے خود تیرے لیے کوئی مصیبت بے برکتی کی پڑی ہوگی. روڈ پہ جا رہے ہیں جناب، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، تو جو دیکھنا وہ دیکھیں آپ، جو نہیں دیکھنا آپ سیدھا چلیں. بانڈ لگنے کا انتظار کیا؟ ایسی بانڈ لگ جاتا ہے جب بندہ اگلے کو اگلے کا حق دے اور اپنا حق استعمال کرے. بس کیوں دوسرے کی پرائیویسی، اس کا امن، اس کا شوق، اس کی خوشی میں کیوں ملوث ہو رہے ہو تم؟ کیوں براہ راست دیکھ رہے ہو؟ سرکار نے فرمایا جب تم چوراہے پر بیٹھو تو سلام کا جواب دو، سلام کرو، اور جب کوئی قریب سے خاتون گزریں، مائیں کہاں سے گزریں گی، بیٹیاں کہاں سے گزریں گی، بچیاں کہاں سے گزریں گی، اگر وہ جا رہی ہیں اپنے باپ کے ساتھ تو تب بھی تجھے دیکھنا ہے، برقع پہن کے جا رہی تب بھی دیکھنا ہے. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ فقہا صوفیاء نے لکھا کہ بد نظری، یعنی غیر محرم عورتوں کو تاکتے رہنا، یہ مرتے وقت کلمہ پڑھنے سے بھی محروم کر دیتا ہے. العیاذ باللہ. اللہ رب العالمین، جو بیان میں نے کیا مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ہم سیکھیں گے انشاءاللہ، اس پر عمل کریں گے آج کے درس میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جو ہم نے ساری بات سنی. سرکار فرمایا چوراہے پر بیٹھ لیکن اس کے تین حق ادا کر. سنیے، یہ گلی کا نکڑ بھی آپ کا ہو سکتا ہے، چوراہا بھی ہو سکتا ہے، اسٹاپ بھی ہو سکتا ہے جہاں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں. فرمایا گزرنے والے کو سلام کر، وہ کرے تو جواب دے. فرمایا عورتیں گزریں تو اس پر نظر نہ کر. تیسری چیز، راستے پر اگر کوئی تکلیف دہ چیز تجھے نظر آئے تو فوراً دوڑتے ہوئے جا، اس کو ہٹا دے تاکہ گزرنے والے کے لیے راستہ ہموار ہو جائے. فرمایا یہ صدقہ بھی ہے اور تجھے بیٹھنے کی اجازت ہے. کتنا میٹھا اور محبت والا دین اسلام ہے. مجھے بتاؤ یہ جو باتیں میں نے کی ابھی تک، اگر میں اور آپ اس پر عمل کریں تو ہم کتنے پرسکون رہیں گے؟ دنیا ہمارے گھر کے دروازوں کو چومے گی. لوگ کہتے ہیں ہمیں پیار نہیں ملتا، ہم نے کہا جب آپ حق دیں گے نہیں تو پیار کیسے ملے گا؟ آپ جب اگلے کا حق دیں گے، یہ مشائق دیکھیں، ہزار سال ہوتے ہیں، انتقال کر جاتے، بادشاہوں کی قبر پر کتا بھی نہیں بھٹکتا، دور وہاں سے اگر میلو کوئی ولی آرام کر رہا ہو تو وہاں تیل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ جس نے لوگوں کے حقوق لیا ہے اس پر آپ قوم کا پیسہ لے کر گنبد بھی بنا دیں تو کوئی تھوکتا نہیں، اور جس نے لوگوں کے حقوق کو دیے وہ عام قبرستان بھی ہو تو بندہ اپنا حلال کما کر ان کے نام پر فاتحہ دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ روحوں کے سلسلے ہیں. اللہ رب العالمین جل وعلا درس نظام مصطفیٰ کی ان بنیادوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ میرے اور آپ کے دل کو نرم کریں. ہمارا مقصد کسی پر تنقید نہیں، نہ کسی سیاسی جماعت پہ تنقید تھا، نہ معاملات تھے. ایک ایسی دوستوں کی طرح، بھائیوں کی طرح بیٹھ کر اتنا وقت ہم نے ادھر ادھر دیا ہے، تو آ جائیے درس نظام کے مصطفیٰ کے نام سے بیٹھ کر کچھ اپنے بنیادی سبق بھی یاد کر لیں. یہ باتیں سب آپ کو پتا تھی، ایسا نہیں کہ آپ اس سے نابلد تھے، لیکن ہم بھول گئے تھے، تو میں اور آپ بھول گئے تھے. آج بیٹھ کر ہم نے اس کو یاد کیا ہے. اللہ رب العالمین اب اس پہ مجھے جو میرے بڑے بھائی بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین یہ عمل ہمارے لیے آسان فرمائے، یہاں سے اٹھنے کے بلکہ کھانے کے ساتھ ہی اعلان نہ کرنا پڑے ہمارے بزرگوں کو کہ کھانا بہت ہے آپ طریقے سے کھائیں، یہ کریں وہ کریں، نہیں. حقوق کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، اشار کے ساتھ. بندہ جب اشار کرتا ہے اور دوسرے کو ترجیح دیتا ہے تو وہ معاملات پورے ہو جاتے ہیں. میں ایک بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. جب میرے آقا کی عمر 8 سال تھی نا، تو سرکار کے چچا ابو طالب کے گھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، وہ دادا انتقال کر گئے تھے، تو چچا ابو طالب نے حضور کی پرورش کی. 6 سال میں والدہ انتقال کر گئی، 8 سال میں دادا انتقال کر گئے، تو سرکار کی پرورش پھر ابو طالب، جناب ابو طالب نے کی. ان کے بچے بہت تھے، کثیر العیال تھے. وہ جب شام کو گھر آتے، دسترخوان بچھاتے تو بچے بھوکے ہوتے، وہ سارے دسترخوان بٹوٹ پڑتے کھانے کھانے کے لیے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دور دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوتے، اور ابو طالب دیکھ رہے یہ بھی بچے ہیں، یہ بھی بچہ، بچے تو بچے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بچے بچے ہوتے ہیں، ہم نے کہا نہیں، چنیدہ چنیدہ ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیے، وہ اب دیکھا کہ جناب جو ہے وہ سرکار علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بچے جناب جو ہے کہ وہ دسترخوان پر کھانے میں لگے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں رہے. جب انہوں نے کہا کچھ نہیں، انہوں نے ان کے لیے بات ایک اچمبے کی بات تھی، کہا کچھ نہیں، اور وہ تھوڑا دیر رک گئے. جب سارے بچوں نے کھا لیا، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی تو ان کے ساتھ اتنا بھوکا تھا. سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر ہے، اٹھ کر گئے. جو بھائی کھانا کھا کے دسترخوان سے آئے نا، ان سے پوچھا کھانا کیسے لگا، آپ کا پیٹ بھر گیا، کھانا اچھا لگا، اور کھاؤ گے میرے ساتھ، آپ آ جاؤ. اور پھر سب سے آخر میں آپ نے کھایا تو ابو طالب کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، اس عمر میں حقوق کی اتنی پاسداری، واقعی میں محمد کا مستقبل بہت روشن ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. اللہ رب العالمین ہمیں حقوق کی پاسداری اور لحاظ مروت گلی کوچے ناطے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اندر سے بھی گندگی، بدن سے بھی گندگی، اور باہر کی گندگی سے بھی اللہ محفوظ رکھے. ہمیں اندر سے بھی اپنے آپ کو صاف کرنے کی، بدن سے بھی صاف، اور گرد و ماحول کے ماحول کو بھی صاف کرنے کی توفیق دے. کیا یہ چھاؤ گھر کی طرف جا رہے ہوں اور ایک کوئی چیز پڑی ہوئی ہو، آپ کے دو شاگرد بھی جا رہے ہوں، لیکن آپ خود ہاتھ سے اٹھائیں اور کہیں میں ادھر رکھ دوں گا، اور پھر آپ اپنے اندر تسلی دیکھیں. تو میرے دوستو، ہمیں اپنے علاقوں کا، محلوں کا لحاظ کرنا چاہیے. نیکی کے اندر ہمیں خود سبقت کرنی چاہیے. مسجد نبوی بن رہی تو سرکار خود اینٹ اٹھا کر لے جا رہے تھے. ہاں، جو سرکار کے نام پر آج قوم گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے، وہ نبی پاک کے غلام حقیقی سامنے موجود ہے. حضرت عمار بن یاسر آ گیا، دیگر ساتھی، کہنے کا حضور آپ اٹھا رہے ہیں، آپ کے شکم مبارک پر وہ خاک لگ رہی ہے، بدن پر خاک لگ رہی ہے، اینٹ جب اٹھا رہے ہیں تو اس کی مٹی آپ کے کپڑے پر لگ رہی ہے، تو حضور ہمیں دے دیں آپ، ایک صحابی آگے ہمیں دے دیں. سرکار فرما ہٹو، کیا تم مجھ سے زیادہ نیکی کو چاہنے والے ہو؟ تو نیکی میں پہل کرنا چاہیے، جس کا جتنا رتبہ بڑا ہے وہ کرے، باپ بچے کے سامنے کرے تاکہ بچے کو عادت ہو. اور یہ پہل مسجدوں کے اندر بھی ہونی چاہیے، وہاں سے اپنے بدن سے ہونی چاہیے، اپنے گھر سے ہونی چاہیے. سرکار نے فرمایا اپنے گھر کے صحنوں کو صاف رکھو، اپنے گرد و نواح کے ماحول کو صاف رکھو. تو یہ جو میں نے بات کی آج میں اور آپ کرتے ہیں، کہتے جی کیمسی والے کام نہیں کر رہے ہیں. میں نے کہا وہ قبر میں جواب دیں گے، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کام کریں اپنا. اللہ ان کو بھی توفیق دے، نہیں کر رہے، کون کر رہا، ہمیں کیا پتا کون کر رہا کہ نہیں کر رہا، لیکن ہم تو کریں. کچھ نہ کر سکے تو ہم پھینکیں تو صحیح، اس میں اضافے تو نہ کریں. توجہ ہے. اللہ رب العالمین اس درس کو ہماری تبدیلی کا باعث بنائے، ہم سے تکبر اور حسد کو نکالے. جتنے بھائی میرے یہاں پر بیٹھے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، جو ہماری بہنیں اور مائیں اور دوست ہمارے ساتھ براہ راست ہیں، وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں تبدیلی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں انقلاب پیدا کرے، اچھا مسلمان بنائے، ستھرا مسلمان بنائے، صاف ستھرا بنائے. پاکستان کو اس وقت بہت ضرورت ہے ان اخلاق کی. اسلام ہمیں، اپنے آپ کو بھی ضرورت ہے اور ہمارے ملک پاکستان کو بھی ضرورت ہے. ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، کوئی ادارہ کام کرے نہ کرے، ہم سب خود اس ملک کے ایک ادارے کے ایک فرد ہیں، ہم اس لباس میں بھی کسی نہ کسی ادارے، اس ملک کے باشندے اور شہر کے شہری ہونے کے حوالے سے ایک ذمہ داری ہماری ہے. اس وقت ہمارے ملک کو بھی اس کی ضرورت ہے، ہمیں آپ کو، ہمیں اپنے سب سے پہلے اپنے آپ کو ضرورت ہے. اللہ رب العالمین یہ درس یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. پارسا نہیں ہے، بھول جاتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہیں، لیکن جب یاد آ جائے تو پھر لوٹ کر اپنی بات پر اور معافی اپنے آپ سے گلٹی فیل کریں گے، یار غلط ہوا. لوگ کہتے ہیں یار یہ تم تو بڑے پارسا درس دے رہے تھے، سن رہے تھے، یہ کیا کر دیا؟ جان بوجھ کر کیا، یاد تھا کیا، تو یہ بڑی نحوست ہے. اور اگر بھول کر تو اس کو کہنا بہت شکریہ یار، واقعی میں تم نے ٹھیک کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں بھولا ہوا تھا، تو نے جو مجھے تنقید کی نا مجھے یاد آ گیا، اللہ تجھے جزائے خیر دے، اور میں پھر اس عمل کی طرف آیا. اللہ رب العالمین ہمیں کردار کی کا غازی بنائے، اللہ رب العالمین قول کے ساتھ ہمیں کردار کا غازی بنائے. میرے نوجوان بچے اسکول اور کالجوں کے ہیں، وہ خاص طور پر اس بات کو سنیں اور اپنے پلے گراؤنڈ کے اندر، اپنے اسکولز کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، اپنے اسکولز میں، اپنے گھر میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں، گندی عادتوں سے دور رہیں، اور گندی عادتیں جو دیکھنے والی اس سے دور رہیں. اچھے اخلاق، حضور کی محبت، نعت خوانی، غوث اعظم کی منقبت، صحابہ کا ذکر، اس سے اپنے آپ کو رکھیں. وہ سٹوریز پڑھیں جو دنیا و آخرت کے اندر آپ کو کام ہو. نیٹ کو اتنا استعمال کریں جو آپ کے اسکول اور کالج کی ضرورت ہو، اس سے زیادہ اس کے اندر دخل نہ دیں. اس کے علاوہ آپ نعت خوانی سنیں، نیکوں کی محفل میں جہاں درس ہو وہاں جائیں، یہ ایکٹیویٹیز رکھیں. اس لیے کہ اس چھوٹی عمر میں آپ نے اپنے آپ کو باکمال لوگوں میں ڈالا نا، تو آپ کا مستقبل بہت روشن ہوگا. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.